الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم آمنت بالله صدق الله العظيم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان كان عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المكه فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجه الله وحاجه رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم رواه الترمذي أو كما قال ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للارامل مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق، اس کا فضل، اس کا کرم اور محض اس کی عطا کہ طفیل الحمدللہ ذکر و اذکار کا، ذکر مناقب کا، ذکر فضائل و خصائل کا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کا ذکر کرنے کی تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا عافیت و صحت اور ذوق کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موقع مہیا فرما رہا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا محض فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے بیکاروں کو، ناتوانوں کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق دی، جن کو وہ خود پسند کرتا ہے ان کی پسند ہمارے دلوں میں اتاری۔ تو یقیناً یہ بہت نیک فال ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے، کیونکہ جس سے رب محبت کرے، اس کی محبت جس کے دل میں آتی ہے تو اس کا حاصل حضرات صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اسے مزاج الہی کا حصہ ملا، اور جسے مزاج الہی کا حصہ مل جائے اس کے دل میں، اس کے سینے میں اور اس کے ذہن میں پھر کدورتیں نہیں رہتی، بلکہ ہر قسم کی گندگی اور ہر قسم کی ناپاکی کو یہ مبارک ذکر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ ذکر اسے ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ بخشتا ہے۔ ذکر مناقب ایک بہت بڑی سعادت ہے، محبت کی علامت ہے۔ قرآن میں خود مناقب مذکور ہیں، ان کے سونے کا بیان، ان کے چلنے کا بیان، ان کے بیٹھنے کا بیان، ان کے جہاد کا بیان، گھوڑوں پر سوار ہونے کا بیان، گفتگو کرنے کا بیان، میدان میں رکنے کا بیان، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا بیان، اور پھر ان کی خاصیتیں، جنت میں ان کا مقام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہ احادیثیں فائل کے اندر جو موجود ہیں، جس کو باقاعدہ محدثین دین کو جب مرتب کرتے ہیں تو جہاں پر وہ اپنی کتابوں کے اندر کتاب الایمان کا باب باندھتے ہیں، کتاب الصلاۃ کا باب باندھتے ہیں، کتاب الزکات کا باب باندھتے ہیں، کتاب الجہاد و مغازی کا باب باندھتے ہیں، وہیں پر کتاب المناقب کا بھی باب باندھتے ہیں. مناقب جو ہے، جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں، علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مناقب جو ہے وہ منقبت کی جمع ہے، اور یہ اس کا حرف اصلی نون قاف با ہے، نقب ہے. نقب بمعنی غار کے بھی ہوتا ہے. اس کا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ منقبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فضائل کو سن کر اس کے دشمن کے دل میں غار ہو جائے اور عاشق کی طبیعت خوش ہو جائے. ظاہر سی بات ہے مناقب جو ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جب اس کا آپ برملہ ذکر کریں گے تو جو اس کو پسند نہیں کرتا وہ خود الگ ہو جائے گا. اور اس لیے فرق کے لیے ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہماری عبادات نہیں، بلکہ فرق کے لیے شخصیات ہیں. اس لیے قیامت کے دن نماز کا بھی قبولیت جو ہوگی وہ ان شخصیات کے اوپر ہوگی جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا. نمازی میدان محشر میں بہت ہوں گے، لیکن ان کی نماز کے اوپر سند ہوگی، کیا ان کو عثمان سے محبت تھی، کیا ان کو عمر سے محبت تھی، کیا انہیں صدیق سے محبت تھی، کیا انہیں علی سے محبت تھی، کیا انہیں ہمارے محبوبوں سے محبت تھی. اور اگر نہیں تھی تو پھر ان کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. آپ کہیں گے یہ فلسفہ تو نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت کا فلسفہ ہے. جس طرح دیکھیں ابلیس جو ہے وہ سجدوں کی کثرت پر تھا، لیکن سجدے اس کے منہ پر مارے اس لیے گئے اور اس کو لانتی اس لیے بنایا گیا کہ اس نے اللہ کے محبوب آدم کی تعظیم نہیں کی. تو اب دیکھیے سجدوں کو جو پرکھا اللہ نے، کہ جبریل نے بھی سجدہ کیا ہے اور یہ عزازیل بھی سجدہ کر رہا ہے، اور یہ عزازیل فرشتہ نہیں ہے، ہے جنوں میں سے، وکان من الجن. قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تو اس کی صفت ہے، شیطنت یعنی انتشار، سرکشی. اس کا اپنا نام عزازیل بھی ذکر کیا گیا ہے، ابو الحارث بھی ذکر کیا گیا ہے. تو وہ ایک مشخص شخصیت ہے، ذات ہے، لیکن ہے وہ جن، اس کو آگ سے بنایا گیا، وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتے تو نور سے ہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، اور فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا. اور یہ جو تھا یہ تو شیطان تھا، اس لیے اس کے اندر نفس موجود تھا، اس لیے اس نے بغاوت کی. لہذا شک نہ رہے یہ معلم الملائکہ ضرور بنایا گیا، یعنی ملائکہ کا استاذ بنایا گیا، لیکن ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا اور اپنی مرضی سے بنایا کہ نوریوں کے اوپر ناریوں کو استاذ رب نے بنا، اللہ نے بنایا. اور جب امتحان ہوا کہ نوری بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو اور جن بھی کر رہا ہے، یعنی ابلیس بھی کر رہا ہے. ابلیس تو پھر ناؤمیدی کو کہتے ہیں، ابلیس کا معنی ناؤمید ہو جانا، شیطنت کا معنی سرکش. یعنی اب اس کو میں کوئی اور نام لوں گا تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، تو لہذا میں یہی نام ذکر کرتا ہوں کہ ابلیس بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، اور حضرت جبرائیل بلا تشبیہ بلا تمثیل، الگ سے بیان کر رہا ہوں وہ بھی. اب اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا تو ہے کہ کس کے دل میں میرا عرفان اور میری محبت ہے، کہ جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو جو میرے لیے میرا کام کرتے ہیں، تو جو میں کہوں گا وہ کریں گے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے حق و باطل کا سب سے پہلا تعارف جب کروایا، اور صحیح اور غلط کا سب سے پہلا جب تعارف کرایا، فرمان برداری اور نافرمانی کا جو سب سے پہلا تعارف ہوا، ایمان و کفر کا جو سب سے پہلا تعارف ہوا، وہ ایمان کی صورت جو تھی وہ حضرت جبریل کی صورت میں نظر آئی، اور کفر جو تھا، باطل جو تھا، نافرمانی جو تھی، وہ شیطنت جو تھی، وہ ابلیس کی صورت میں آئی. لیکن کس چیز پر ان کو پرکھا گیا؟ اپنے محبوب بندوں کی محبت پر پرکھا گیا، نمازوں پر نہیں پرکھا گیا، روزوں پر نہیں پرکھا گیا، سجدوں پر نہیں پرکھا گیا، آدم علیہ السلام کی محبت پر پرکھا گیا. اس محبت پر کسوٹی کی گئی، سجدے دونوں کر رہے تھے، رب کو مان دونوں رہے تھے، لا الہ الا اللہ دونوں کہہ رہے تھے، اللہ پر ایمان دونوں رکھ رہے تھے. امتحان کس سوال پر ہوا؟ اپنے محبوب کی محبت پر ہوا. جو تعظیم کر گیا وہ جبریل امین ہو گیا، اور جو تکبر کر گیا وہ ابلیس لعین ہو گیا. تو پتا چلا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں، یہ ایک ضروری چیزیں ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے محبوبوں کی محبت. اس کا نماز، اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، شریعت کی پابندی یہ بندے پر نتیجہ ڈالتی ہے، اثر ڈالتی ہے. اثر کیا ہے؟ جس کی نمازیں خدا مقبول کرتا ہے نا، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جن کی پیشانی سے سجدے کے داغ تو ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور صبح شام وہ نمازوں کی کثرت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے سے ان کے چہرے سے جاتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ پروسیس کے اندر ہے، نماز نے اثر ان پر نہیں ڈالا. یہی حال ابلیس کا تھا. تو اب آپ دیکھیے فرق کیا ہوا. فرق یہ ہوا کہ حق و باطل کی پہچان بھی محبوبوں کی محبت پہ کی گئی. تو جس طرح، توجہ کیجئے گا، حق و باطل کی پہچان محبوب کی محبت پر کی گئی، تو نجات بھی محبوب کی محبت پر ہوگی. میدان محشر میں کندھوں پر ہزاروں نماز اٹھائے ہوئے لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے، لیکن پہلے کہا جائے گا کہ نماز والا بورا پیچھے لگو، پہلے عشق صحابہ کا سرٹیفکیٹ آگے کرو، عشق اہل بیت کی. یہ میں آپ کو، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. جس طرح کہ میں نے ابلیس کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کا جو تقابل ہوا ہے کہ دونوں دیکھیں نا، اس وقت تو گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس وقت تو انسان نہیں بنا تھا نا، گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، باطل تو کوئی شے نہیں تھی، حق ہی حق تھا. نہیں سمجھا؟ حق ہی حق تھا. ابلیس بھی جنت کے اندر ہے، جبریل بھی جنت کے اندر ہے، لیکن رب نے چاہا، یعنی رب کو تو یہ علم ہے کہ اس کے اندر خناسیت ہے اور یہ گندا ہے، یہ پلیت ہے، لیکن یہ پلیت ہماری جنت میں نہیں رہ سکتا. لیکن پلیت کو نکالنے کے لیے کوئی ریزن بھی ہونا چاہیے نا، اور پلیت کی پلیتی کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ناطے پڑھ لیں، چہرہ خوش ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ پاک ہے، اور محبوبوں کی تعریفوں تو چڑھ جائے تو وہ خود آپ آپشن دے سکتے ہیں کہ کیا ہے. اس لیے کہ نمازوں سے بندے کا فرق نہیں پہچانا جاتا، محبوبوں کی محبتوں سے پہچانا جاتا. اس فلسفے کو دوبارہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے. تو لہذا حضرت عثمان غنی یہ تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہے، کسی پر برتری لے جانے کی نیت سے استغفر اللہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ عادت تو خود ابلیس کی تھی. ہم برتری لے جانے کی نہیں، بلکہ ہم برتری لے جانے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ ڈر کر یہ بات کرتے ہیں. یہ صرف بیان کے لیے کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، تکبر کی نیت سے نہیں بات کر رہے، حقیقت یہی ہے. لہذا یہ بات اصلاح اور بیان کی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص کھل کے سامنے آ جائے، سمجھ میں آئی بات، جب بندہ کوئی کھل کے سامنے آ جائے اور وہ پھر بزرگوں کی بے ادبی کرے، تو پھر چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے. اس لیے کہ اس کو اپنی ذات کی کہتے ہیں جی حضرت تو بڑے ٹھیک ہے. میں نے کہا جو اپنی ذات کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا، وہ کبھی ان کے مزاج کی بات یا ان کے خلاف بات ہی نہیں کرے گا. لیکن اگر واقعی میں جب اس نے خود تنہا قبر میں جانا ہے، تنہا خدا کے سامنے جانا ہے، تنہا قبرستان میں رہنا ہے، تنہا رخصت ہونا ہے، تو اکیلا جانا ہے، تو جس نے اکیلا جانا ہے پھر وہ اگر وہ بات کرے جو اللہ اس کے رسول کی ہے، تو پھر قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے، لا یخافون لومۃ لائم. اللہ فرماتا ہے میرے یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ملامت کرنے والے، کسی شرمندہ کرنے والے، یہ کیا کہہ دیا، کسی کی ڈنگے مارنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہم کہتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی صفحے اول میں تعریف کی کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ڈرتے نہیں ہیں ملامت کرنے والے سے. یہ کیا کہہ دیا، لوگ بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بھاگنے کا لوگوں کو جمائی خدا کے لیے کرنا ہے یا اپنی ذات پر کرنا ہے، تو جو خدا کا پیغام ہے بیان کر دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو جمع کرنا فرض نہیں ہے، خود کو مسلمان رکھنا فرض ہے. تبلیغ ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم سب کو پکڑ پکڑ کر دین سکھائیں، لیکن خود مومن رہیں یہ فرض ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے کہا پہلے خود مسلمان رہو پھر اپنے بچوں کی طرف آؤ. خدا نہ کرے تمہارے بچے اگر بدکاری اور بددینی کی طرف جائیں، ان کو سمجھاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ان کے چکر میں ادھر نکلو. فرما قو انفسکم، پہلے خود کو بچاؤ. بندہ اس معاملے میں جس کو عام انداز میں کہ خود غرض رہے، کیا مطلب کہ پہلے خود کو بچائے پھر اپنے بچوں کو بچائے پھر اپنے کنبوں کو بچائے. ٹھیک ہے؟ جامع ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 3718. ٹھیک ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، حضور کے پاس لایا گیا. دوست مجھے کہتے تو ہم نے اس کی پوستیں بھی بنائی ہیں تاکہ لگے جو ہی بھول جاتے تو یاد رکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز پڑھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا.
جامع ترمذی میں میں نے نہیں لکھی, حدیث پاک ہے,
سرکار کا قول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مرے اور حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائے. مسلم شریف کے اندر موجود ایک صحابی کا انتقال ہوا اور ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے بغیر ان کا جنازہ ایک صحابی نے پڑھایا, ان کو دفن کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کے اظہار فرمایا, فرمایا کیوں؟ عرض کی, رسول اللہ شب و روز آپ محنت فرماتے ہیں, مصروف رہتے ہیں, وہ آپ کے آرام کا وقت تھا تو ہم نے اس لیے کیا. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرنا, مجھ سے اپنے میتوں کا جنازہ پڑھواؤ اور تمہیں پتا ہے کہ جب میں مصطفیٰ تمہاری میتوں پر نماز پڑھوں گا تو ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. تو اب آپ دیکھیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کس قدر خوگر ہیں, کس قدر چاہنے والے ہیں. اور قرآن میں بھی کہا نا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کے باوجود دیکھیے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ جب جنازہ لایا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا اور حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس سے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ تو تمام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, اس کی کیوں نہیں پڑھا رہے؟ سرکار نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان, یہ خبیث میرے عثمان سے چڑھتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین جل والا ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایک آسرا ہی رب کی رحمت میں مصطفیٰ کی شفاعت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے, اپنے اندر ان چیزوں کو آپ محسوس کریں, گھر کی تنہائی کے اندر کوئی, کیونکہ دیکھیے ہم انسان ہیں تو انسان کو محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہمارے مزاج کے اعتبار سے ہوتے ہیں. یہ منقبتیں پڑھنا خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے ذوق کی بات ہے, یہ ہمیشہ سے رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خود اپنے بزرگوں کے لیے, بڑے صحابہ کے لیے اشعار پڑھے, یہ جائز ہے. لیکن اس کو منظوم انداز میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتابیں سب میں پڑھتا ہوں لیکن دل نرم نہیں ہوتا محبت کے لیے, اور محبت کہتے ہی دل کے نرم ہونے کا نام ہے, یہ کیسے ہو؟ تو امام احمد رضا نے پریکٹیکل امن بنایا رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں خوش الہان نعت خانوں سے نعت سنو, کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک کیفیت ایسی ہے. فرمایا وہ نظم کے انداز کے اندر جب شریف مضمون تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو کتابوں میں جو لکھا تھا وہ سر کی صورت میں تمہارے سامنے آیا ہو جائے گا, اور خوش الہان جن کی آوازیں بہت اچھی ہیں ان کی آوازوں میں جب تم نعت سنو گے تمہارا دل نرم ہوگا اور حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ مناقب کے سلسلے ہیں اور یہ آج کے نہیں, یہ ہمیشہ سے ہیں. آج اس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے آگے چل رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں فلسفوں کے ساتھ تمہیدوں کے ساتھ بیان کروں, کیونکہ وقت مختصر ہے. تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ پھر موضوع کی طرف ہی آتا ہوں. اس حوالے سے آپ تو سمجھ چکے ہیں کہ حضرات محبان خدا, محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول کے جو پسندیدہ بندے ہیں, غلام ہیں, ان سے محبت کرنا ہی نجات کا ثمر ہے, اور قیامت کے دن اسی طریقے سے لوگوں کو گویا کہ پرکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا. یہ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے, اور حضور کو وہ خوش بھی اسی طریقے سے کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دم مجلس جاری تھی, ایک دم حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور سائڈ میں ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا تم میرے پاس سے ہٹے کیوں؟ فرمایا حضور آپ کے چچا آ گئے تھے, میں نے ان کو جگہ دی. حضور آپ کے چچا آ گئے تھے, میں نے ان کو جگہ دی. سرکار بہت مسکرائے اور بہت خوش ہوئے. تو یہ دیکھیے, حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے بڑا ہے, تو یہ آداب و طریقے جو ہیں دل مصطفیٰ کو راضی کرنے کے, حالانکہ پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں سیدنا صدیق اکبر بیٹھ جائے وہاں کسی کو بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو جزوی فضیلت حضرت عباس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہونے کے حوالے سے ہے, اس کا احترام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیسے کر کے دیکھا. حالانکہ صدیق اکبر خود حضور کے خاندان سے ہیں, قریشی ہیں نا, جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں, حضور کے خاندان ہی سے, عدنانی ہے. ساتویں آٹھویں پشت کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ کے ساتھ آپ کا نسب پاک جا کر جڑ جاتا. فاروق اعظم بھی حضور کے خاندان سے, لیکن حضرت عباس کیونکہ نیچے آ کر قریب سے جڑتے ہیں, قریب سے آ کر گویا کہ جڑتے ہیں, کیونکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا, حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو سرکار سیدنا صدیق اکبر اوپر چھٹی ساتویں پشت میں جڑ رہے ہیں اور یہ پہلی پشت میں جا کے جڑ رہے ہیں, تو اس کا احترام یہ ہے کہ یہ عبد المطلب یعنی ہاشمی ہے, ہاشم کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اس نسبت کے ساتھ کہ ان کا قرب جو ہے سرکار سے نسبی طور پر بہت قریب ہے. تو فاروق اعظم بھی احترام کرتے ہیں, عثمان غنی بھی احترام کرتے ہیں, سارے صحابہ احترام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں. میں تو یہ کہتا ہوں نمازیں آپ نے سکھائی, یہ احترام کہاں چھوڑا ہے؟ آج ہمارے وہاں دیکھیں, میں نماز کی نفی نہیں کر رہا, یہ عقلی تخصیص آپ کو کرنی ہے. اگر کوئی خواہ مخواہ بات نکالے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ جو بات نکالتے ہیں تو ایک منٹ کی بات پھر مجھے پانچ منٹ کی کرنی پڑتی ہے, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو عقلی تخصیص ہونی چاہیے ہر چیز کی. تو نماز کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کی سطح مکمل طور پر بتائی جا رہی. اور سارے دروس نماز سکھانے کے ہوتے ہیں, ان کے ادب و تعظیم اور مقام کے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں نماز و احترام بھی نظر آتا ہے. تو لہذا نمازیں تو ہم نے سیکھ لی, لیکن صحابہ کی ودائیں ہم کب سیکھیں گے؟ وہ محبت کے قرینے ہم کب سیکھیں گے؟ کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. لازم و بولیے ملزوم ہے یہ دونوں, گویا کہ. اور اس طرح ہی حضرت ابو سعید خدری نے کس طرح فرمایا کہ ہم منافقین کو کیسے پہچانتے تھے مدینے کے اندر؟ فرما ذکر علی شروع کر دیتے تھے, جس کے چہرے پر رونق آتی ہم کہتے مسلمان ہیں, حالانکہ وہ نماز پڑھ کے ہی آیا ہے. انہوں نے کہا نماز کی حجت بعد میں پہلے مہر ہونی چاہیے عشق کی, کہ اسے سرکار کے صحابہ سے محبت ہے, حضرت علی سے محبت ہے. اس لیے کہ حضرت علی سے چڑھنے والے خوارش تھے, عثمان غنی سے چڑھنے والے خوارش تھے, شیخین سے چڑھنے والے روافض تھے. تو لہذا دلیل یہ ہے کہ صرف نماز نہیں بلکہ ان کی محبت میں آ رہا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری صحابی خود کہتے ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی نیا نمازی ہمیں نظر آتا, نیا کوئی دیندار متدین نظر آتا, تو ہم اس کو پرکھتے کیسے؟ یہ تھوڑی پوچھتے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جہتیں حضور کے ساتھ رکھتے ہیں. ایک تو آپ دار اسلام میں جو تشریف لائے حاصل ہوئے, یہ تبلیغ اور یہ کوشش, یہ جدوجہد جو تھی وہ حضرت خلیفہ بلافض حسین صدیق اکبر کی تھی. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا تعلق بنو امیہ کے قبیلے سے, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد ہیں. اور بنو امیہ کا نام سن کر لوگ گھبرا جاتے ہیں, اکثر میں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو بنو امیہ کے, تو میں نے کہا بنو امیہ سے ہماری مراد یزید نہیں ہے, ہماری مراد عثمان غنی ہے. بنو امیہ کا نام لیتے ہیں تو ہماری مراد یزید نہیں ہوتی, ہماری مراد سیدنا امیر معاویہ ہوتی ہے, ہماری مراد عثمان غنی ذوالنورین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس قبیلے میں بنو ہاشم کی شادیاں ہوئی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں نہیں گئی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں؟ بولیے. اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی, میری ماں اور آپ سب کی ماں سیدہ ام حبیبہ, سرکار کے نکاح میں نہیں آئی. تو سیدہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن خاندانی طور پر خود بہت رئیس اور بڑے مطمول شخص تھے, بہت بڑے تاجر تھے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی لوگ بھانڈ جیسے لوگ آ گئے, میں نے کہا ایسا نہیں ہوا. سرکار کی بارگاہ میں جو لوگ آئے ہیں, یہ تو تم بغض میں یہ بات کرتے ہو, سیدنا فاروق اعظم سفارت کا درجہ رکھتے تھے اور قریش مکہ کی جانب سے سفیر تھے اور مختلف ممالک کے اندر جناب وہ سفارت کے معاملات دیکھتے تھے, تحریر ان کو آتی تھی, پڑھنا ان کو آتا تھا, معاملات کو وہ دیکھتے تھے. جس وقت اسلام لائے ہیں, ایسا نہیں کہ چلتے وہاں کوئی عربی آ گیا اور کوئی دیہاتی آ گیا. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی مالدار تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر اور ان پر اعتماد کر کے وہ دار اسلام میں شامل ہوئے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و خصائل, توجہ ہے, جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و خصائل سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیے تو جانتے تو تھے, لیکن آپ نے کہا ابو بکر ایسے ہی جیسا تو کہہ رہا ہے, کہاں کا مجھے لے جاؤ, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاشرے کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور آپ کی ذات مبارکہ کتنی معتمد تھی اور آپ کا حوالہ کتنا معتمد تھا. آپ پڑھ کر دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جو دار اسلام میں آئے ہیں, یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اعتماد کر کے آئے ہیں. اور ورنہ یوں تو خاندانی رشتے داریاں حضور کے ساتھ تھی. ایک تو پانچویں پوش میں سیدنا عبد مناف کے ساتھ آپ جا کر دادا کے رشتے کے اندر حضور سے جڑ رہے ہیں, توجہ ہے. آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ, یہ ہماری وہاں کی دونوں کی کتابوں کے, یہ قریظ جو ہے یہ آپ کی نانی ہے, عروہ آپ کی والدہ ہے, توجہ ہے. عروہ بنت قریظ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی والدہ ماجدہ ہے عروہ, اور نانی کا نام ہے قریظ, ان کا لقب تو ام حکیم. یہ سرکار کی سگی پھوپھی ہیں, اور کیسی پھوپھی, توجہ ہے, کیسی پھوپھی. حضرت عبد المطلب کی بیٹی, حضرت عبد المطلب کی جو بیوی ہے فاطمہ, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی, جب حضرت عبداللہ حضور کے والد اپنی والدہ کے رحم میں تھے تو
تو یہ جو ہے قریش جن کو ام حکیم کہا جاتا ہے جو حضرت عثمان کی سگی پھوپھی ہیں, سگی کیا ہے بولیے, یہ سوری حضرت عثمان غنی کی ہے اور سرکار کی جو سگی پھوپھی ہیں یہ اس وقت ایک ہی رحم میں, یعنی جس رحم میں سیدنا عبداللہ حضور کے والد ہیں اسی رحم میں ام حکیم ہیں, دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں, بیٹا بیٹی حضرت عبد المطلب کے گھر جڑواں پیدا ہوئے, بیٹے عبداللہ تھے جو حضور کے والد ہیں, بیٹی قریش تھی جن کی کنیت ام حکیم البیدا کہا جاتا ہے, یہ عثمان غنی ذوالنورین کی سگی دادی ہیں, اس کو توام کہتے ہیں, یعنی جڑواں پیدا ہوئے, جڑواں پیدا ہوئے یہ ساری کتابوں کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عثمان غنی ذوالنورین اوپر کی پشت کے ساتھ ساتھ نیچے کے طبقے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے گہرے رشتے دار ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یہ کامل رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ رہا, ایک. اور پھر اس میں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آراستہ ہوئے جڑے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ, جو سیدہ زینب کبریٰ سے چھوٹی ہیں, زینب نامی اس عظیم خواتین گزری ہیں, سرکار کی خود بڑی صاحبزادی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سبحان اللہ کہیں گے درود پڑھیں گے تو گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے لیکن گرمی ایمان کے اندر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے مطالعہ کیا, ایسے ماحول میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں, آپ بھی ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو پھر مین ٹائم پر پہنچنے میں گھبرائیں نہیں, ذرا توجہ رکھیں اس پر آپ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں, ہمارے پیارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اب وقت اگر ہوا تو میں انشاءاللہ, ورنہ ہم رمضان شریف میں بناتے رسول کانفرنس کرتے ہیں. سرکار کی بڑی شہزادی جو ہے سب سے بڑی, اور یہ چاروں ہماری ماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی صدف مقدس سے ہیں, دو شہزادے ٹھیک ہے اور چار بیٹیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ اختلاف رائے سے ہٹ کر ہے, ٹھیک ہے. چار بیٹوں کا ذکر کیا لیکن یہ کہ انہی دونوں شہزادوں کے طیب و طاہر جو القاب تھے حضرت قاسم اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہما جو حضور کے دونوں شہزادے اور چار بیٹیاں, تو یہ حضور کی جملہ چھ اولاد جو ہیں یہ ساری کے ساری ہماری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدسہ سے ہیں. یہ چھ کے چھ آپس میں سگے ہیں, بولو نا سبحان اللہ, یہ چھ کے چھ آپس میں سگے ہیں. اور کیا ترتیب دیکھیں, سرکار کی بڑی شہزادی جو ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے, سر جھکا کر کہیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے, جب تک یہ زندہ رہی اس مقام پر کوئی نہیں رہا. یہ بھی آپ سن, سرکار نے ان کا نام زینب کیوں رکھا, علماء نے لکھا زینب جو ہے یہ دو کلموں سے مل کر بنتا ہے, زین اب, زین اب, زین کہتے ہیں لاڈلی کو اور اب کہتے ہیں باپ کو, باپ کی لاڈلی, باپ کی لاڈلی. تو یہ جو نام ہے نام اس میں گرامی, اب آپ دیکھیں سرکار نے نام زینب رکھا اس کا کیا مطلب ہے, ہائے ہائے ہماری مائیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں ان کے نام پر قربان ہو, انہوں نے حضور کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, سرکار کی ساری بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی, انہوں نے حضور کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ جب سن 8 یا 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا سرکار بہت روئے, اور سرکار نے اپنا جبہ مبارک اتار کر دیا اور کہا خواتین سے کہ میری بیٹی کو اس میں کفنانا, یہ میری محبت میں بہت ستائی گئی ہے. اللہ اکبر. پہلے تو زمانے جاہلیت میں مشرکین سے نکاح منع نہیں تھا, ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نسبت ہوئی, سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے بغض کے اندر چھوڑ دیا, گھر میں چھوڑ دیا, حالانکہ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے کہ مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ تو مدینہ منورہ کے احکامات ہیں مدنی صورتوں کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی اس سے, لوگ کہتے ہیں جی حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی, میں نے کہا حضور کی کوئی دعا بد نہیں تھی, دعائیں ضرر ضرور دی ہے حضور نے, دعائیں ضرر ضرور دی ہے, سرکار بد دعا نہیں دیتے کیونکہ سرکار کی ہر دعا نیک ہے بد نہیں ہے, بولو, اس لیے یہ لفظ نہیں کہو. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, حضور نے بد دعا نہیں دی کیونکہ سرکار کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی, لیکن دعائیں ضرر ضرر حضور نے ضرور کیا ہے. جب ابو لہب کے سرکار دو عالم کی دونوں شہزادی سیدہ زینب اور رقیہ, یہ بعض علماء نے لکھا رقیہ اور سیدہ ام کلثوم, یہ دو شہزادی ان کو چھوڑا تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ مکہ میں کہا کہ مولا تیرے دین کے لیے مجھے چڑھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کے بیٹے کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر. یہ حدیث میں موجود ہے. یہ کلمات جب ابو لہب کو پتا چلے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر، تو وہ گھبرا گیا. اس نے کہا اب تھا تو مشرک لیکن اس کو پتا تھا یہ امین و صادق ہے. اس کا بیٹا کاروباری تھا، کسی قافلے میں جا رہا تھا، تو اس نے کتابوں کے اندر درج ہے کہ اس نے دو چار محافظ ساتھ میں رکھے، ان کو کہا تمہیں اتنا اتنا پیسہ ملے گا، اتنا اتنا مال ملے گا. کہا کہ ڈیوٹی کا، کہ ڈیوٹی ہے کہ میرے بیٹے کے آگے پیچھے رہنا. کیوں؟ فرمایا اس کو چھوڑو. کیا کہنے لگا؟ چھوڑو اس کو. اب یہ بات اس کے سینے کے اندر تھی، بتاتا ڈرتے کہ سنی تھا. اور یہ کہنے لگا کہ رات کا وقت ہوگا نا تو اس کے آگے پیچھے جگہ میں تم نے خود سونا ہے، آدھی رات اس کو اٹھا کر دوسری جگہ سلانا ہے، اس کی جگہ پر پھر تمہیں، یعنی جگہ چینج کرتے رہنا ہے. کیونکہ اس کے دماغ میں گھنٹی بج رہی تھی کہ حضور کی زبان سے کلمات نکل گئے. اور ٹھیک آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کسی جگہ پر بھی اس کو، میرے دوستو، کہ جس وقت سیرت کی کتابوں میں تو ہر جگہ پر موجود ہے، جس وقت رات کا وقت ہوا وہ شخص ایک قافلے میں جا رہا تھا، رات کے وقت رکا، جنگل سے شیر یا بھیڑیا روایت میں آتا ہے وہ آیا اور اس نے سونگ سونگ کر اس کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے ساتھ گردن سے پکڑ کر اس کو پھاڑنا شروع کیا، یہاں تک اس کے پورے جسم کو پھاڑ دیا. ابو لہب کو جب اطلاع ہوئی تو مکے میں چیختا تھا، ہائے محمد کی دعا نے میرے بچے کو مار دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا واقعہ. بڑی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کے ایک بندے عاص کو دی، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. بدر کے اندر وہ حضور کے مقابلے پر آئے تھے اور گرفتار ہوئے تھے. سیدہ زینب کے شوہر جو ہے وہ بدر میں حضور کے مقابلے میں آئے، گرفتار ہوئے. جب حضور نے پکڑا ان کو کہا فدیہ دو، کہنے کہ فدیہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا فدیہ نہیں ہے تو میں کیا کروں، جو سزا ہے وہ تو ہوگی. تو اس نے کہا اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے غلام کو یا آپ کسی بندے کو بھیج دیں فوراً مکہ، تو آپ کی بیٹی کے پاس میرا کچھ مال پڑا ہوا ہے وہی لے آئیں. تو حضور نے آنکھیں بند فرمائے، فرمایا جو کرنا کرو، ابھی بس فیصلہ کرو. اب بدر کے اندر ان کو گرفتار کیا ہوا ہے اور یہاں سے غلام گیا، اور غلام نے جا کر سیدہ زینب سے کہا کہ آپ کے ابو نے، آپ کے والد نے آپ کے شوہر کو گرفتار کیا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لڑنے آیا تھا. تو اب فدیہ مانگ رہے ہیں. تو وہ گھر میں گئی، خاموشی سے چھوٹی سی تھیلی کے اندر کچھ ڈالا اور کہا کسی کو دینا نہیں، میرے والد کے ہاتھ میں دینا. اب آپ دیکھیں ہجرت کر گئی ہے، سرکار ہجرت کر کے چلے گئے مدینے میں، بیٹی مکے میں، اور کافر نظر رکھے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کبھی موقع ملے گا تو قتل کریں گے. قتل اس لیے کریں گے تاکہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچے، اور سرکار کا دل وہاں بے چین رہتا تھا تقاضا بشری کے اعتبار سے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یعنی یہ نیچرل لائف کے بھی وہ تقاضے ہیں میرے دوستو. اب وہ بندہ جو ہے وہ مکے سے سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بڑی شہزادی کے گھر سے وہ لفافہ لے کر روانہ ہوا، اور وہ پہنچنے کے بعد اس نے بدر میں جب حضور کے ہاتھ کے اندر دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفافے کو کھولا، جب اس کے کھول کر نکالا تو اس کے اندر ایک عقیق کے پتھروں کا ہار تھا. سرکار ایسے رونے لگے، صحابہ نے کہا کہ آپ کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے بھر گئی تھی، سرکار ہچکیاں بن گئی. صحابی نے قریب آ کر کہا حضور کیوں؟ فرمایا کہ مجھے ایک اجازت دے دو تم میرے صحابہ. کہا کیا؟ کہ بغیر فدیے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، بغیر فدیے کے چھوڑ دوں. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کا دین آپ کی مرضی، ہم سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ فرمائیے میری بیٹی نے جو ہار بھیجا ہے نا، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو میں نے اپنی بیوی کو دیا تھا. سرکار نے فرماتے تو اس کو دیکھ کر حضور کو سیدہ خدیجہ کی یاد آئی، اور پھر حضور نے ان کے شوہر کو بلایا، فرمایا دیکھ تجھے چھوڑتا ہوں لیکن اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ تو میری بیٹی کو مدینہ لے کر آئے گا. تو زمانے جاہلیت میں تھے لیکن وہ وعدے کے بڑے پختہ تھے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں لے کر آؤں گا، ایسی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل لے کر آؤں گا. اب اس کو حضور نے اس شرط پر چھوڑ دیا. اب وہ گیا، جانے کے بعد اس نے رات کو مکمل طور پر سارا سیٹ اپ کیا اور لے کر نکلنے لگے تو کافروں کو پتا چل گیا کہ جناب زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہی ہیں. انہوں نے اپنے لونڈوں کو دوڑایا اور ایک خبیث نے جو ہے کہ پتھر یا نیزہ کھینچ کے مارا کجاوے کے اوپر، تو آپ کی پھسلی پر لگا وہ، اور آپ کجاوے سے زمین کے اوپر گری، جس سے آپ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی. یہ اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں پہنچی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر یہ بہت بار گزرا یہ واقعہ گزرنے کے چند دنوں کے بعد ان کے شوہر نے دوبارہ اہتمام کیا اور کسی طریقے سے ان کو مدینے لایا. سرکار اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے, کسی آنے والے نے کہا حضور, سرکار نے فرما دروازے پر یہ کھلبلی کیسی ہے, تو سیدہ عائشہ نے کہا حضور مبارک ہو زینب آئی ہے. روایت میں آتا ہے سر پر امامہ نہیں تھا, پاؤں میں جوتے نہیں تھے, سردار بستر سے دوڑتے ہوئے گئے, میری بیٹی زینب آئی ہے. یہ وہ جذبات ہیں میرے دوستو. اور تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ زینب, اور یہ سب سے آخر میں انہوں نے سیدہ زہرا سے پہلے یعنی سمجھے یعنی بڑی بیٹیوں میں سب سے آخر میں آپ نے مثال فرمایا. دو ہجری میں سیدہ رقیہ نے انتقال فرمایا اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم نے انتقال فرمایا, آخر میں پھر جو ہے سیدہ زینب نے فرمایا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجران کے اندر جو سرکار نے مباہلا کیا تھا تو پنجتن پاک جمع ہوئے تھے, اگر ایک ہی بیٹی لے کر آئے تھے, یہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی لائے تھے, اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی لے آتے. میں نے کہا نجران کا واقعہ جو ہے یہ اس وقت کا جب سیدہ زینب انتقال کر چکی تھی, تم بھی اس تاریخ کو جانتے ڈھونڈنا بولو, جب وہ انتقال کر گئی بیٹیاں تو کس کو لے کر آئیں, ایک سیدہ زہرا ہی تھی اس لیے حضور میں چادر میں ان کو سمیٹا تھا. اس بات کو بھی آپ ایسی ارادتاً یاد رکھے. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان غنی نورین کا رشتہ ہے پاک اتنا قریب ہے کہ سرکار نے سیدہ زینب سے چھوٹی جو بیٹی ہے سیدہ رقیہ, بیٹیاں گواروں کو نہیں دی جاتی, بیٹیاں جاہلوں کو نہیں دی جاتی, بیٹیاں فساق کو نہیں دی جاتی, بیٹیاں دینے سے پہلے تحقیق ہوتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, سب کے بعد دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ جس کو بیٹی دے رہے ہیں اس پر اعتماد نہ ہو جائے, یہ باپ کی کیفیت ہوتی ہے. سرکار دو عالم نے عثمان غنی النورین کو سیدہ رقیہ جب نکاح کے اندر دی, اور سیدہ رقیہ کا انتقال جو ہے وہ سن دو ہجری کے اندر ہوا, ادھر بدر فتح ہوئی, سرکار نے زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی دی کہ جا تیری بات پر شاید کوئی یقین نہ کریں کیونکہ ہم نے کافروں کی کمر توڑ دی ہے. بدر میں مسلمانوں کا جیتنا یہ ایسا تھا کہ ممکن ہی نہیں. سرکار نے زید بن حارثہ سے کہا کہ جلدی جلدی دوڑ کر جا, بدر گیا آج ڈیڑھ گھنٹے میں بدر مدینے سے پہنچ جاتے ہیں گاڑی کے اندر, فرمایا جا جلدی مدینہ پاک اور مدینے میں جا کر اعلان کر. کیوں جلدی اعلان کر؟ میرے آنے سے پہلے اعلان کر تاکہ منافقوں کو بتا دے کہ تو ہمارے ساتھ چلے تو نہیں تھے, یہودیوں کے دلالو تم ہمارے ساتھ مسجدوں میں گھسے ہوتے ہو لیکن تم سمجھے کہ شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر بدر میں گیا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو کافر سامنے آئے ہیں وہ نقصان پہنچائیں گے, تو دیکھو رب کی نصرت آئی ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جبل ملائکہ پر اترے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی مدد ہوئی. سرکار نے زید بن حارثہ کو روانہ کیا کہ زید جاؤ جلدی اور جا کر مدینے میں میرے آنے سے پہلے اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتح دی. کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے بڑے بڑے سرما, ان کے سرغنا سرخیل جس کے نام سے سانپ کانپتے تھے, ابو جہل مارا گیا, وائل مارا گیا, شیبہ مارا گیا, آس مارا گیا, ولید مارا گیا, یہ سارے لوگ مارے گئے, کفر کے بڑے بڑے پلر گر گئے. زید بن حارثہ کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات اقرار کون کرے گا؟ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی لے جا. زید بن حارثہ کہتا ہے کہ جب میں اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچا تو مجھے مدینہ کی گلیوں میں سناٹا نظر آیا, جب میں نے مڑ کر دیکھا تو جنت البقیع کے اندر ہجوم تھا لوگوں کا, تو میں نے کہا کون ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے دراصل سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ان کے تدفین کے مناظر و مراحل ہیں. یہ اس وقت ہوا یعنی یہ بدر کی خوشی کے تو بدر کی خوشی جب لے کر آئے. اب کتابوں کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر درج ہے جس کو ہمارے تقریباً سارے علماء نے کثرت کے ساتھ میرے دوستو اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو لکھا کہ حضرت عثمان غنی جب حضور تشریف لائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے حوالے سے ان کی تعزیت بھی کی اور یقیناً یہ غم تھا. امام حاکم رحمہ اللہ کی حدیث پاک میرے سامنے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس بات کو کہ ایک دفعہ عثمان غنی النورین سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا, عثمان غنی نے اس کے بعد نکاح نہیں کیا. ایک دفعہ بڑے غمگین آپ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان وہ مغموم, سرکار آئے دیکھا کہ عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ وہ بڑے غمگین ہیں مغموم ہیں. سرکار نے فرمایا فقال ما شانو کہ عثمان, عثمان تجھے کیا ہو گیا, کیا تجھے پریشان ہو, کیوں چہرہ ایسا ہے؟ مجھے کسی نے کہا کھانا پینا تو نے چھوڑا, یہ غمگین, یہ آثار, یہ رونا کیسے؟ تو انہوں نے کہا فقال ابی انت و امی یا رسول اللہ وحل دخل علی احد من الناس ما دخل علی توفیت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان قطع السہرہ فما بینی و بینک الا عبدا, یا رسول اللہ میں اس سعادت سے محروم ہو گیا جو مجھے آپ کے ساتھ قریبی نسبت کی تھی کہ میں آپ کا داماد تھا, آپ کا سہر تھا, تو قدرت کی نظر میں بھی میرا احترام تھا, دنیا میں بھی احترام تھا. رقیہ کا انتقال ہو گیا, یہ دیکھو سعادت مند لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس وہ سعادت نہیں رہی، میرے پاس وہ کرامت نہیں رہی،
تو یا رسول اللہ میں اس غم کے اندر مبتلا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عثمانو عثمان ہاذا جبرائیلو، دیکھ میرے بائیں طرف جبریل کھڑا ہے. فرما ہاذا جبرائیلو، مقام عثمان غنی دیکھنا اس میں، فرما ہاذا جبرائیلو، ادھر غم ہے ادھر تبصرہ ہوا، کیوں غمگین ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شہزادی سید رقیہ جس کو آپ نے میری طرف منسوب کیا، یا رسول اللہ وہ انتقال کر گئی، اس شرف سے میں محروم ہو گیا کیونکہ آپ کی شہزادی میرے گھر کے اندر تھی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ میرے لیے باقاعدہ عزت کا باعث تھے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی ہجرت، کیونکہ دو ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہوئی ہے ایک مدینے کی طرف ہوئی ہے، عثمان غنی نے دونوں ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت ابتداء اسلام کے اندر حبشہ کی طرف ہوئی، جو تھوڑے لوگ مسلمان جمع ہوئے ان کو حضور نے حبشہ کی طرف نکال دیا، ایتھوپیا حبشہ کی طرف نکال دیا تاکہ وہ اپنی جان بچائیں. تو حبشہ سے ایک خاتون لوٹ کر آئیں، اس وقت سیدہ رقیہ جو ہیں وہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی. تو جب ایک خاتون آئیں مکہ مکرمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہا حضور میں نہیں بتا سکتی، میں نے عثمان کو ان کا اکرام کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے اور عزت کرتے ہوئے ایسی دیکھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر مکے میں دعا کی عثمان غنی کے لیے، یعنی بیوی ہیں لیکن اس نسبت کا مکمل لحاظ ہے کہ یہ بنت رسول ہیں. بولی سبحان اللہ. تو میرے دوستو اب یہ ہوا کہ جب عثمان غنی، آپ محسوس کرتے ہیں عزت والے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے محروم ہو گیا کہ مجھے جو آپ کے ساتھ مساہرت کا رشتہ تھا، جو دامادی کا رشتہ تھا، اور جو خاص رشتہ داری، کتنا قریبی رشتہ، بیٹی دی جس کو داماد بنایا جائے وہ کتنا قریب ہوتا ہے دل کے، یعنی دل کی سب سے بڑی آرزو جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. باپ کی اگر بیٹے بھی اور بیٹی بھی ہے، لیکن بیٹی جو ہے وہ باپ کا فخر، عزت، مقام، غیرت سب ہوتی ہے. وہ جس کی نظر کر دی تو مجھے بتائیے کہ جس کو وہ دے رہا ہے تو وہ لڑکا اس کی نظر میں کتنا قدر والا ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ یا آج ہم مادی دور کے اندر آ گئے ہیں، کوئی حیا کے پیمانے ہمارے لوگوں کے اندر کم پڑ گئے، اس لیے یہ وقار نہیں. جب عثمان غنی گویا کہ بالکل مغموم اور پریشان ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ سحر کا تھا، یعنی مساہرت کا جو رشتہ تھا، اب وہ اتر گیا ہے، تو یا رسول اللہ میں اس بات پر غم ہوں کہ وہ شخص مجھ سے لے لیا گیا، رقیہ انتقال کر گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مقام عثمان غنی اور سچی طلب اور اس نسبت کی سچی طلب، ورنہ عثمان غنی کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں تھی، اس زمانوں میں لاکھوں کے معاملات ان کے ساتھ تھے، لیکن یہ جملے جو وہ کہہ رہے ہیں اس نسبت کے ساتھ کہ جو حضرت فاروق اعظم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو کہا تھا جب حضرت مولا مرتضیٰ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر کا نکاح ہوا، سید ام کلثوم، جو حضرت مولا علی کی بھی بیٹی کے نام ام کلثوم تھا، جو امام حسین کی سگی بہن ہے اور بطن زہرا سے ہیں، حضرت عمر داماد ہے مولا علی کے، یہ بھی سن لیں آپ. تو اس بڑھاپے کی عمر میں جب نکاح ہوا تو حضرت مولا علی نے پوچھا کہ میری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کی تمہیں حاجت کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے حاجت کچھ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ مسئلہ سنا تھا. سرکار نے فرمایا کل نسب و حسب ینقطع الى یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. فرما قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کسی کو برادری کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، کسی کو نسب سے نہیں پکارا جائے گا، سب کے نسب برادریاں سب پیچھے پھینک دی جائے گی، لیکن اگر کسی کو خاندانی عزت ملے گی تو میرے خاندان کی ملے گی. تو فاروق اعظم خلیفہ دوم ہے، حضور کے صحابی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کل آپ نے کچھ جھلک سنی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تڑپ ہے کہ میں اٹھوں تو فرشتہ مجھے یہ کہے داماد رسول آ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مسکرائے اور اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں میں ام کلثوم کا نکاح عمر سے کر دوں؟ حضرت عباس نے کہا کہ بالکل جو بات عمر نے کی ہے اس اعتبار سے تو کرنا چاہیے. باقاعدہ حضرت عباس نے خود نکاح پڑھایا، کیونکہ اہل بیت میں پھر عمر کے اعتبار سے وہی بڑے تھے، چچا تھے نا، حضرت علی کے چچا تھے. نکاح پڑھایا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ. فاروق اعظم کے ساتھ وہ رہی کئی واقعات، ایک جملہ سنا دوں واقعات میں آپ کو، شاہ ولی اللہ نے لکھا یہ واقعہ. حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی رات کو گلیوں میں گشت فرماتے تھے، یہ عثمان غنی کو خوش کرنے کے لیے گلیوں میں گشت فرماتے تھے. تو ایک دن رات کو انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کو تو سب پتا تھا کہ یہ مکانات بنے ہوئے، لیکن ایک عارضی خیمہ لگا ہوا تھا جو ایک دن پہلے نہیں تھا، آج رات کو لگا ہوا، دوپہر میں بھی نہیں تھا، آج لگا ہوا.
عثمان حضرت فاروق اعظم رات کے وقت اس خیمے کے قریب گئے جس کو ہوا ہلا رہی تھی, تو اندر سے ایک عورت کی جو ہے وہ ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی. تو آپ نے جب کان قریب کیا تو اس کا شوہر اس سے کہہ رہا ہے یہ جو امیر المومنین ہے نا یہ بہت رحم دل ہے. اب پردے میں وہ بات کر رہے ہیں خیمے کے اندر, بار عثمان غنی حضرت فاروق قدم سن رہے ہیں, بس تھوڑا سا صبر کر صبح ہوگی تو ہم اپنے معاملات ذکر. وہ عورت درد ذہن میں تھی, یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا, سفر کر کے آئے تھے اپنی مجبوری اور اپنی غربت کا رونا رونے کے لیے کہ کچھ مکان مل جائے کوئی پیسے مل جائے, اس لیے وہ سفر کر گیا ہے. فاروق اعظم نے جب سنا تو آپ نے اپنا درہ جو ہے جو امر بالمعروف کے لاپ رکھتے تھے اس گھر کے آگے خیمے کے آگے نشانی پہ رکھا, دوڑتے ہوئے گھر آئے. اور اس وقت مولا علی کی بیٹی یہ آپ کے نکاح میں تھی, سیدہ سے آپ نے کہا ام کلثوم اللہ نے مغفرت کا ایک بڑا زبردست ذریعہ بنایا ہمارے لیے. کہا کیا؟ کہا تو چاہتی ہے؟ کہا بولیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ درد ذہن ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور بہت غریب ہے, ان کے خیمے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور ان قریب وہ خیمہ ہوا اڑا اس کو لے جائے گی, تو ایسا کر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. سید ام کلثوم بنت فاطمہ, بولو سبحان اللہ, انہوں نے کہا شوربہ ہے گرم, فرمایا کہ بس آپ گرم نہ کریں, دیکھو ادب بھی کیسا, فرمایا گرم نہ کریں. کہا کیوں نہ کریں؟ کہ گرم میں خود کروں گا, آپ صرف گرم کپڑے لے لیں خاتون کے لیے, یہ جو عورتوں کی ضروریات ہوتی ہیں. آپ نے خیمے کے لیے کچھ لیا, ہانڈی اپنے سر پر لی, بغل کے اندر لکڑیاں دبائی. تاریخ میں آتا یہ ہے فاروق اعظم پہنچے اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے کیا تو اس بندے نے آواز دی کون؟ تو آپ نے سید ام کلثوم سے کہا کہ اب آپ اندر چلے جائیں اس عورت کے پاس. سیدہ داخل ہوئی اس عورت کے پاس, گئی آپ داخل ہوئے مرد کے پاس, اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا کون ہے, ہم بھائی ہیں. اور کون ہے؟ تو کتری بیوی کی خدمت کے لیے آئے. تو روایت میں آتا ہے کہ لکڑیاں تھوڑی گیلی تھی, فاروق اعظم نے انگیٹھی بنائی اور اس میں لکڑیاں لگائیں, لکڑیاں لگا کر شوربے کا برتن اوپر رکھا, آپ پھونک زور سے مارتے تھے تو دھواں بہت نکلتا تھا, اس سے آپ کی آنکھیں جلتی تھی, لیکن آپ پھونک کو روکتے نہیں تھے کیونکہ پھونک کو روکوں گا تو لکڑی کی جو تھوڑی سی جھوڑی سی چنگاری وہ ختم ہو جائے. آپ بار بار اس کے پیچھے پھونک مارتے تھے اور دھوئے سے آپ کا پورا منہ بھر جاتا تھا. وہ بندہ دور کھڑے ہو کر کہتا تھا کل صبح امیر المومنین کو تیری تعریف ضرور کروں گا, تو فرشتہ ہے یار, تو اتنا کر رہا ہے. اتنے میں میرے دوستو, اتنے میں خیمے سے آواز آئی, سیدہ ام کلثوم نے آواز دی, ابشر یا امیر المومنین صاحب غلام, اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بشارت دے دو کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس بندے کو بیٹے کی تو خوشی نہیں, وہ حضرت فاروق اعظم کو دیکھنے لگا, فرما آپ امیر المومنین ہیں. آپ امیر المومنین, تو یہ مقام ہے جی فاروق اعظم رضی اللہ. تو میرے دوستو میں یہاں پر صرف عرض کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ دامادی رشتے کے حوالے سے, تو جس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین مغموم بیٹھے ہوئے تھے, پریشان بیٹھے ہوئے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں مغموم ہے؟ کہ لگے حضور جو وہ سحر مساحرت کا جو رشتہ تھا, جو دامادی کا رشتہ تھا, جو شرف کا رشتہ تھا, اس وجہ سے تو یا رسول اللہ میں اس سے محروم ہو گیا ہوں اور مجھے وہ غم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا یا عثمانو ہذا جبرائیلو, دیکھ میرے بائیں طرف جبریل آ کر کھڑا ہے, یا امرونی ان اللہ عز و جل اللہ کی طرف سے حکم لایا ہے, ان ازوجک اختها ام کلثوم علی مثل صدقاتها فزوجت ایاها, یہ مجھے کہہ رہا ہے مصطفیٰ اسی مہر پر جو رقیہ کا تھا اس سے اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا مہر بنا کر عثمان سے نکاح کرو. سرکار فرماتے ہیں فزوجہ ایاها, ہاں ہاں میں نے اسی مہر کے اوپر اپنی بیٹی ام کلثوم بھی عثمان کے نکاح میں دے دی. اور حضور نے محبت میں یہ جملے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین سے ارشاد فرمائے تھے, اے عثمان تو اتنا پیارا ہے, لو کان عندی اربعون بنتن, یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, یہ امام المعصومین کہہ رہے ہیں, یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. ہاں ابھی میں گیا اور میں نے بقی میں آپ کو سلام کیا اور حضور فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے عثمان, اے میرے معتمد عثمان, یعنی سسر کے جذبے سے بھی اور رسالت کے جذبے سے کہتے ہیں, تو اتنا پیارا ہے. جب سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا نہ, اب میں تجھے ہمیشہ کے لیے ضمانت دیتا ہوں. فرمایا لو کان عندی اربعون بنتن, اے عثمان مجھ مصطفیٰ کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی, مقام دیکھ رہے عثمان غنی کا, فرمایا لو کان عندی اربعون بنتن, میری 40 بیٹیاں ہوتی عثمان, فرمایا لزوجت عثمان واحدۃ بعد اخرى حتى لا يبقى منهن احد, فرمایا یک بعد دیگرے میں ایک ایک بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا یہاں تک کہ 40 میں سے کوئی نہ بچتی سب تیرے نکاح میں جاتی. تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو کیسی شرافت کیسا مقام کیسی پارسائی اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا. عثمان غنی کا ایک خاص وصف حیا کا کس کا تھا بولیے محبت سے کس کا. اور حیا کے بارے میں ہمارے علماء ماہرین یہ کہتے ہیں یہ تو حیا دار سارے صحابہ ہیں لیکن ایک جزوی فضیلت کے حوالے سے حیا آپ کا ایک بڑا روشن اور درخشن واضح وصف تھا. حیا کے بارے میں علم نفسیات کے ماہرین جو انسانی شخصیت اس کی طبیعت میں اٹھنے والے جذبات کو بیان کرتے ہیں اور اس کو عنوان دیتے ہیں اس کو اسباق کی صورت دیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک علم کی صورت دیتے ہیں تو فلسفہ اخلاق کے ماہرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حیا کیا ہے. فرماتے انسان میں ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ملکہ اللہ نے شامل کیا ہوا ہے وہ ملکہ جس سے انسان خیر کی طرف اقدام کرتا ہے اور شر سے بچتا ہے. یعنی انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے ایک لطیفہ رکھا ہے ایک روشن نور رکھا ہے وہ خیر وہ نیکی کی طرف ابھارتا ہے اور شر سے روکتا ہے اس کو کہتے ہیں حیا. کیا کہتے ہیں بولیے؟ یہ وہ گوشہ ہے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بڑے واضح طور پر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں نا کہ جب بندے سے حیا جاتی ہے تو پھر کچھ بھی کرتا رہے. اور فرمایا جس کی حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کی نیکی اتنی زیادہ ہوگی. اور آپ دیکھیے حیا ہی اصل بیج ہے. صبر بھی حیا کی وجہ سے آتا ہے, شجاعت بھی حیا کی وجہ سے آتی ہے, عدل بھی حیا کی وجہ سے آتا ہے, عفت و پارسائی بھی حیا کی وجہ سے آتی ہے. بولو نا سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ حیا وہ تخم ہے وہ بیج ہے جس سے نیکیاں پھوٹتی ہیں, جس سے نیکیاں پھوٹتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے جو حدیث پاک میں اللہ سے حیا, رسول سے حیا, بندوں سے حیا, ٹھیک ہے. تو حیا اس ملکے کو کہتے ہیں کہ جو خیر کی طرف ابھارتا ہے, خیر کی طرف بولیے ابھارتا ہے. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف عالی اور سب سے بڑا وصف جو میرے دوستو تھا وہ تھا ہی حیا. اب اس پر ایک حدیث پاک سنیے, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام حیا کیا کیا ہے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا, بس ہم اپنی باتوں کو اب سمیٹ رہے ہیں اور جو ضروری باتیں ہیں اس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس وقت میرے سامنے مشکات کھلی ہوئی ہے. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعن فی بیتہ, سرکار اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے, ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے. کاشفن عن فخذیہ او ساقیہ, راوی کہتا شک یہ تھا کہ آپ کی جو ہے کہ وہ ران یا پنڈلی یا کاشفن یہ کھلی ہوئی تھی. فاستعذن ابو بکر, حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی, فاذن له, حضور نے اجازت دی, علی تلک الحال, اور حضور اسی حال میں بیٹھے رہے. فتحدث, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی. ثم استعذن عمر, پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی, فاذن له, ان کو اجازت دی گئی, وہ کذلک, حضور اسی طرح رہے. فتحدث, اور وہ حضور کے ساتھ میں ہوئے گفتگو ہوئے اور جو ان کی حاجت تھی وہ انہوں نے لی. ثم استعذن عثمان, پھر دروازے پر حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی, سرکار لیٹے ہوئے ہیں, کیفیت آپ نے سن لی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسو ثيابه, سرکار فوراً بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا, اٹھ کر حضور بیٹھ گئے. مستجین فجلسا, ٹیک لگا کر تھے, اب اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو حضور نے درست کر دیا. فلما خرجا, پھر چلے گئے. فقالت عائشہ, تو میری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا, دخل ابو بکر ولم تش لہو ولم تبالی, یا رسول اللہ کہ جب ابو بکر آئے تو آپ نے اپنی کیفیت کو بالکل تبدیل نہیں کیا اور اسی طرح اسی سابقہ حالت پر آپ رہے. ثم دخل عمر, حضرت عمر آئے تو آپ اسی طرح رہے. ثم دخل عثمان فجلستا وسویتا ثيابک, لیکن جب عثمان غنی آئے تو یا رسول اللہ آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. تو نبی پاک نے جملہ فرمایا, الا استحی من رجل تستحی منه ملائکہ, عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ کیا. یہاں پر ایک سوال کے جواب اکثر ہم دیتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پتا چلا کہ ران جو ہے یہ ستر نہیں ہے, تو لہذا اگر ران کھلی بھی رہے, کیونکہ امام اعظم کا موقف تو یہ ہے نا جس کو ہم اکثر کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کو پھر ایک جملہ بولے تو پھر 15 منٹ اس کو سمجھانا پڑے. تو اکثر کیفیت کے حوالے سے کہ ناف سے لے کر گھٹنا, عورت کا تو پورا جسم ستر ہے, مرد کے لیے ستر جو ہے جس کا چھپانا فرض ہے اس کے لیے وہ ناف سے لے کر گھٹنا ہے, ناف سے لے کر گھٹنا ہے, یعنی کپڑا کوئی بھی ہو جس سے ناف ڈھپی ہوئی ہو اور گھٹنا مکمل طور پر چھپ جائے, بیٹھنے اٹھنے میں گھٹنے کی جو ساخت ہے وہ ظاہر نہ ہو, اتنا جسم چھپانا فرض ہے. کیا ہے بولیے؟ اب کوئی یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جملہ موجود ہے کہ کاشفن ان فخذی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایران مبارک نظر آ رہی تھی, تو ہماری طرف سے احناف کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, راوی کو خود شک ہے وہاں پر کہ فخذی ہے اور ساقے ہے, شک اس کو, یا پنڈلی کھلی تھی کہ ران کھلی تھی, لیکن یہاں کھلنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل کپڑا ہی نہیں ہو اور ران نظر آ رہی ہو, کیونکہ آگے جملہ آ رہا ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی آئے تو حضرت ام المؤمنین فسوئی تھا, آپ نے اس کو سیدھا کیا, فسو آپ نے اس کو درست کیا, اور اگر یہ کھلا ہوا ہوتا تو سترا ہوتا, سترا کیا آپ نے اس کو چھپایا, تو چھپانے کا لفظ نہیں ہے, سو کا لفظ ہے برابر کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جبہ مبارک کے سامنے جو کرتا تھا وہ تہبند مبارک کے تہبند کا تو کپڑا تھا لیکن جو کرتا مبارک تھا وہ اٹھا ہوا تھا, تہبند تو تھا کرتا مبارک جو تھا وہ اٹھا ہوا تھا, تو وہ سو کا جو معنی ہے درست کرنا, اگر یہ نہ ہوتا تو سترا ہوتا ہو کہ آپ نے چھپایا, چھپانا جب ہوتا کہ جب ران نظر آ رہی ہوتی, درست کرنا جب ہے کہ جب آپ نے کرتے کو درست فرمایا. لیکن آپ اس پر توجہ فرمائیے, تو ایک فقہی اختلاف تھا جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا آپ کو, لیکن یہاں پر جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام اور عزت اور توقیر یہ ہے میرے دوستو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور سرکار نے اپنے لباس کو بالکل درست کیا. لیکن یہاں پر آگے چل کے ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات کی, فرما کر اس بات پر اگر آپ غور کریں کہ حضرت شیخین کا رتبہ تو بڑا تھا, ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا, فرما ان سے محبت ہی اتنی بلا تکلف تھی, کیونکہ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو گلے میں بھی ہاتھ ڈال لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, تو فرمایا شیخین کے ساتھ حضور کا تکلف نہیں تھا. بولنا سبحان اللہ, یہ لکھا علامہ علی قاری نے کہ تکلف کیونکہ محبت ایسی تھی, کیونکہ جب دیکھیے نا اب ہم ایک دوسرے کو کم جانتے ہیں, یا جناب غلبہ ادب زیادہ ہو, عثمان غنی ایسے مرید تھے کہ ان میں غلبہ ادب زیادہ تھا تو مرشد پھر اس کے مزاج کے مطابق بیٹھا. بولنا سبحان اللہ. اور شیخین کا رتبہ جو تھا وہ مقام میں بہت بلند تھا, اس میں مرشد اس مزاج سے ملا جس مزاج ان پر گرامی گزرتا, وہ محبت کے مزاج, تو شیخین کا رتبہ یہاں سے بڑا ہی نظر آ رہا ہے, لیکن حضرت عثمان غنی حضور سے ملتے اتنے مروت سے تھے اور ادب کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لحاظ کر کے فرمایا اور اپنے کپڑوں کو درست کیا اور ارشاد فرمایا کہ سنو عائشہ, میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ایک حدیث پاک اس مضمون کو واضح کرتی ہے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں بشارت و سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندے کا ایک رفیق ہوتا ہے, اور میرا رفیق یعنی راوی یہ کہتا ہے اس کا ترجمہ یعنی جنت میں کون ہے, فرما عثمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو برکتیں عطا فرمائی, جامع المستدرک کے اندر موجود ہے, عن ابی ہریرہ قال اشترى عثمان بن عفان الجنت من النبیین مرتین, سرکار سے دو دفعہ آپ نے جنت خریدی ہے, اشترى ابو ہریرہ کے دو دفعہ آپ نے جنت خریدی ہے کہ سرکار نے بشارت دی کہ یہ کام کر لو تو جنت ہے, ایک تو وہ کنواں بیر روما تھا اس کے لیے, اور ایک مسجد نبوی یا مسجد حرام کی توسیع ہو رہی تھی, مسجد نبوی یہ مسجد حرام کی توسیع ہو رہی تھی, سائیڈ میں ایک مکان آیا, توجہ ہے, سائیڈ میں ایک مکان آیا, مکان والے سے حضور میرا آقا علیہ السلام بڑے کریم ہیں, سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ دیکھو اس کو دبانا نہیں, جو یہ ریٹ بولے اس پر اس کو راضی کرو, مارکیٹ کے ریٹ, لیکن وہ شخص جو تھا اس نے کچھ زیادہ بولے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر آ جائے گا تو مسجد میں توسیع ہو جائے گی. اس دوران بیٹھے بیٹھے حضور کی زبان سے جملہ نکلا, سرکار نے فرمایا جو اس مکان کو اس میں شامل کر دے گا نا وہ مجھ سے جنت لے لے. ایک عام بندہ بیٹھا تھا جو حضرت عثمان غنی کے پاس کام کرتا تھا, اس نے آ کر عثمان غنی کو کہا دیکھو کیسے نیکیوں کے خوبے رہے, کہنے لگے آج حضور تشریف فرما تھے اور مکان کی ضرورت تھی مسجد شریف کے ساتھ, اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ مکان مسجد میں آ جائے تو مسجد کا جو علاقہ ہے اور جو ایریا ہے وہ بڑھ جائے. اس سرکار نے فرمایا کہ جو اس کو شامل کر دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, مجھ سے جنت خرید لے. اس طرح جو ابو ہریرہ کا نا خریدا حضرت عثمان غنی نے. عثمان غنی اس بندے کے پاس گئے, اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا پانچ. فرمایا دے دو. جب اس کو پتا چلا عثمان غنی آ رہے تو اس نے ریٹ بڑھا دیا, سات آٹھ. عثمان غنی نے تھیلا اٹھایا, اس کے ہاتھ میں رکھا, فرمایا 10,000 درہم ہے. یہ 10,000 درہم ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ چابی پکڑے آپ, کیونکہ جگہ تو چار کی بھی نہیں, آپ 10 دے رہے ہیں اس کے. آپ نے فرمایا 10 تیرے منہ کے لیے نہیں دیکھ رہا, اس جنت کے لیے دے رہا ہوں. چابی اس کے ہاتھ سے لی, وہ مغفل تھا, تشریف لائے, آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس گھر کو جو شامل کر دے گا آپ اسے جنت دیں گے. فرمایا ہاں. فرمایا حضور یہ چابی مجھے جنت دے دیجیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس طرح دو دفعہ عثمان غنی ذوالنورین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے, یہ معاملات ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بطول زہرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی اور جنت کی خواتین کی سردار, حسنین کریمین کی والدہ, جن کا ورود مسعود جب میدان محشر میں ہوگا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے منادی ندا کرے گا, اوم اہل محشر جن میں بڑے بڑے پارسا بھی ہو گردنیں جھکاؤ. کیوں؟ فرما رسول کی شہزادی تشریف لے جا رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. سیدہ بطول زہرا سے جب حضرت مولا مرتضی کا نکاح ہوا, مولا مرتضی کا نکاح ہوا, اس کی تفصیل کو تقریباً کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشاورت کے لیے تیار کیا, حضرت انس ابن مالک کو حضور نے بھیجا, انس جاؤ ابو بکر کو بلاؤ, ادعو لی ابا بکر, وہ عمر و عثمان و عبد الرحمن و سعد بن وقاص و طلحہ و زبیر و بعد من الانصار, کہتے جاؤ. سرکار نے فرما جاؤ ابو بکر کو لے کر آؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ, عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ, سعد بن وقاص کو بلاؤ, طلحہ بن عبید اللہ کو بلاؤ, زبیر بن عوام کو بلاؤ, فلان انصاری کو بلاؤ, یہ سب آئے حضور کے پاس. سرکار نے فرمایا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی شہزادی فاطمہ جو ہے ولی کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. ان سب نے کہا کہ حضور اس سے پیارا رشتہ کیا ہوگا؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قال ان اللہ امرنی, لیکن میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, تمہیں مشاورت میں اس نے شریک کیا کہ تم میرے مخلص ساتھی ہو. فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب. فرما میں, مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. فرمایا کہ تم اس میں ہو؟ فرمایا ہاں. حضرت علی کو بلایا گیا, حضرت علی بیٹھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا, اور نکاح پڑھاتے ہوئے سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا فشہدو انی قد زوجتہو, تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے. اور اس سے پہلے علماء نے یہ روایت کو بڑے ثقہ انداز کے ساتھ میرے دوستو مرتب کیا, جس کو امام زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا. سرکار دو عالم نے حضرت عثمان غنی کو, حضرت علی کو بلایا, فرمایا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں کہ اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں, لیکن تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ لڑائی کے لیے ذرا یہ ڈھال ہے, تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا مہر کی تو ضرورت پڑے گی, خوشبو کی ضرورت پڑے گی, بستروں کی ضرورت پڑے گی, پردوں کی ضرورت پڑے گی, تکیوں کی ضرورت پڑے گی, گھر کے لیے چکی کی ضرورت پڑے گی. علی یہ تو کرنا پڑے گا بیوی کے لیے. کہنے لگے ہاں. تو کہا حضور میں یہ ذرا بیچ دوں. فرما تیری مرضی ہے جا, کیونکہ سرکار آگے کے معاملات کو تو دیکھ رہے ہیں. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذرا لے کر جب جس وقت پہنچے تو امام زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب بازار میں کھڑے تھے تو عثمان غنی کو کسی نے کہا کہ حضرت علی بازار میں کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں, آپ آئے. تو آپ نے جب آنے کے ساتھ جب تشریف لائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سارے معاملات کیے, تو وہ ذرا جو تھا وہ چند درہم کا تھا, چند درہم کا تھا. آپ نے فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بس میں اس سے مذاکرات کر رہا ہوں کہ جناب جو ہے کہ یہ ذرا اتنی کی نہیں ہے, یہ اتنے کی مانگ رہا ہے, یہ اتنے کی مانگ رہا ہے. وہ چند درہم کی تھی. حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اپنے جیب سے تھیری نکالی, فرمایا یہ 400 درہم ہے, اس میں وہ 100 ذرا آ سکتے تھے, اس میں ایسے ذرا 100 آ سکتے تھے. آپ نے 400 درہم دیے. عثمان غنی نے, حضرت علی نے فرمایا اتنے کا نہیں. فرمایا میں خریدنے والا ہوں, مجھے یہ ذرا بڑا پسند ہے، مجھے یہ ذرا بڑا پسند ہے، لہذا یہ 400 درہم لو، آپ ذرا مجھے دو پیسہ، آپ پکڑو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے وہ پیسے لیے اور اپنا ذرا واپس دیا تو دوبارہ لا کر انہوں نے میرے سینے کے ساتھ باندھا، فرمایا ذرا ہے ایسا کہ علی ہی پر جچتا ہے، فرمایا شیر خدا ہی پر جچتا ہے، ذرا بھی واپس کر دیا، فرمایا حضرت علی فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تحفہ کیسے قبول نہیں کرو گے؟ اب بھلا کسی اور کا سینہ ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ جرت ہے کہ ایک ہاتھ میں یہ ذرا اور ذوالفقار ہو؟ فرمایا ذوالفقار بھی علی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور ذرا بھی علی کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ سرکار کی خدمت میں لے کر جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سودا کر کے، یعنی تکیے، گدے، خوشبو، دلہن کے لیے جو سامان ہوتا ہے سب لے کر جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنا لے کر پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا، سرکار نے فرمایا یہ کہاں سے لے آئے؟ فرما حضور یہ اور درہم بھی ہے، ذرا بھی ہے، فرما ذرا نہیں بیچا، فرما بازار میں گیا، عثمان مل گئے، عثمان نے سودا ہونے سے پہلے مجھے اتنے پیسے دے دیے اور کہا مجھے ذرا بڑا پسند ہے، میں نے کہا شاید کو ان کو کوئی خاص کام ہوگا، میں نے دیا اور انہوں نے پھر مجھے تحفے کے طور پر واپس بھی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سرکار کھڑے ہوئے اور کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات اہل بیت کے ساتھ صرف عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گھر دعوت دی، حضور گھر تشریف لائے، حضور گھر تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عثمان غنی ذی النورین کے ساتھ روانہ ہوئے تو عثمان غنی کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ کچھ کر رہے تھے، سرکار نے دیکھا تو وہ حضور کے قدم گن رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس گلی میں لانے کے بجائے دوسرے راستے سے لاتے ہیں تاکہ قریب میں جو آپ کے اور مکانات ہیں اس طرف سے باعث برکت، اور ایک ایک قدم کو گنتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عثمان تو قدم گن رہا ہے، فرمایا اللہ کا رسول میرے گھر آ رہا ہے، میں قدم اس لیے گن رہا ہوں کہ اس قدم کے عوض عالی نسل غلاموں کو میں اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا، قیمتی غلاموں کو۔ شاہ صاحب اور دیگر ہمارے جید علماء نے لکھا کہ اسلام میں سب سے پہلا حلوہ حضرت عثمان غنی نے بنایا، اسلام میں سب سے پہلا حلوہ، وہ ایک خاص قسم کا یمنی اور ایرانی حلوہ بنتا تھا، خبیث اس کو کہتے ہیں، یعنی خا با یا سواد باد سواد والا خبیث، ٹھیک ہے، یہ وہ حلوہ ہے کہ جس میں گھی، بادام، دیگر چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کو میٹھا بڑا پسند تھا کہ جب سرکار کا نکاح میری ماں سیدہ زینب بنت جحش سے ہوا نا، جب سرکار کا نکاح ہماری ماں زینب بنت جحش سے ہوا، کون زینب بنت جحش؟ جو عبداللہ بن جحش کی بہن ہے، جو سید شہدا کے ساتھ ایک ہی قبر کے قریب میں آرام فرما رہے ہیں، بلکہ ایک ہی قبر کے اندر ہے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جحش ایک ہی قبر کے اندر ہیں، بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور سید شہدا ان کے سگے ماموں ہیں، سگے، کیونکہ عبداللہ بن جحش کی جو والدہ ہے وہ حضرت سید الشہداء کی سگی بہن ہے اور سرکار کی پھوپھی ہیں، اور یہ زینب بنت جحش جو ہیں یہ ان کی بہن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ایک اور بہن ہے ہمنا، اور ان کے شوہر ہیں مصعب بن عمیر، اور وہ بھی سید الشہداء کے ساتھ قدموں میں، تین قبریں ہیں نا، دو قبریں، ایک قبر کے اندر میرے آقا سید الشہداء کاشف القربات، کاشف القربات، فائل الخیرات، اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا حمزۃ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی قبر کے اندر اسی کفن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش ہیں، اور قدموں کے اندر مصعب بن عمیر ہیں، ایک ہی خاندان سے۔ آپ نے نہیں سنا جب غزوہ احد ختم ہوئی تو ایک عورت دوڑتے ہوئے آئی، سرکار نے ان کو روکا، ہمنا رک جاؤ، رک گئی، فرما رونا نہیں، رونا نہیں ہمنا، تیرے ماموں سید الشہداء شہید ہو گئے، انہیں ایک لمبی ہچکی والی سانس لی، پھر وہ آگے، سرکار نے پھر کہا رک جاؤ، رونا نہیں، تیرا بھائی عبداللہ بن جہاش بھی شہید ہو گیا ہے، پھر انہوں نے فرمایا رونا نہیں، تیرا شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ سیدہ حمنہ جو ہے، حمنہ بنت جہش، یہ ہماری ماں زینب کی بہن ہے اور عبداللہ بن جہش کی سگی بہن ہے، سمجھ رہے ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی ہے، حضرت مصعب بن عمیر شبیہ مصطفیٰ تھے. جبل احد پر اس گھاٹی کے اوپر جن کو شہید کیا گیا ہے, اور آج جب آپ جاتے ہیں نا قدمین میں تو پہلی قبر شریف جس کو آپ سلام پیش کرتے ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر کی, اور ان کے سر کی طرف جن کا قدم ہے وہ حضرت سید الشہداء اور حضرت عبداللہ بن جہش ہیں. بولی سبحان اللہ. تو جب حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جب سب سے پہلے حلوہ بنایا تو سرکار علیہ السلام کو بڑا پسند آیا. مسلم امام احمد کے اندر یہ موجود ہے کہ جب سرکار کا نکاح ہماری ماں, بولو ہماری ماں, او بخش دیے جاؤ گے, بولو ہماری ماں, ہماری ماں زینب بنت جہش کے ساتھ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں کیا بنایا, تو حضرت انس حضور کے خادم ہے نا, خاص خادم ہے, سب کو پتا ہے گھر میں کیا بنے گا کیا ہوگا. تو اپنے شاگردوں نے پوچھا جب وہ بیان کر رہے تھے کہ سرکار کو کیا کھانا پسند ہے کیا کھانا پسند ہے, تو ایک واقعے پر بہت مسکرائے. کسی نے بولا آپ کیوں مسکرائے, فرمایا ایک ولیمہ تو حضور کا ایسا تھا جس پر مجھے مسکراہٹ آ رہی ہے. کہہ رہے کہ کیا, فرمایا کہ اس میں نہ روٹی تھی نہ شوربہ تھا نہ بوٹی تھی, نہ روٹی تھی, خود بت فرماتے نہ گوشت تھا نہ شوربہ تھا, فرما کیا, فرما صرف حلوہ تھا. سرکار کا نکاح زینب بنت جہش سے ہوا, ہم حلوے پہ پورا دن تقریر کر سکتے ہیں کیونکہ حضور کو پسند ہے. بولو سبحان اللہ. دیکھو آپ ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو, یہ مسکراہٹ کی دو وجہ ہوتی, ایک یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگ گئی جو تیرے محبوب کو پسند ہے, اور اس لیے علماء نے لکھا کہ جس نے حلوے کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو جائے گا. سن لو, کہنے لگا کیوں, میں نے کہا جب کدو کا مذاق اڑانے سے بندہ کافر ہو سکتا ہے, لوکی شریف لوکی شریف, تو میں نے کہا حلوہ بھی شریف ہے اس لیے کہ دونوں حضور کو پسند ہے. نہیں سمجھے آپ, سمجھ رہے میری بات آپ, کیونکہ لوکی کے بارے میں کیا فتویٰ تھا حضرت قاضی القضاۃ امام ابو یوسف کا, اس نے کہا جی مجھے لوکی پسند نہیں ہے, فرمایا جو حضور کو پسند ہے وہ تجھے پسند نہیں. اس پر علماء نے یہ لکھا کہ جو چیزیں حضور کو پسند ہے اگر اس کو اہانت کی ہے اس کی توہین کی تو بندہ غافر ہوگا, اور اس کو واجب القتل قرار دیا ہے. تو صرف کدو کے لیے نہیں ہے, حلوے کے لیے بھی ہے, کیونکہ یہ بھی حضور کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ حضور خود زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ سے کہا, جامع ترمذی کتاب الاتمام ہے, فرمایا عائشہ انی احب الحلوہ والعسل, عائشہ مجھے شہد اور حلوہ بہت اچھا لگتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلوہ بنانے والے کون, عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل ہیں. غزوہ تبوک میں جو انہوں نے حضور سے مانگا یہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے, کیونکہ جزوی فضیلت کے ہم قائل ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین, اور غزوہ تبوک وہ تھا جو میرے آقا کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. ظاہری 27 کے قریب غزوات ہیں نا, بعض علماء نے 28 کا, بعض نے 27 کا, بعض نے 26 کا, یہ اقوال چلتے ہیں سرکار کی شرکت اور غزوے کی تعریف کے تناظر کے اندر چلتے ہیں, لیکن یہ متفق ہے کہ 25 سے اوپر ہے اور 30 سے نیچے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. کس کا ہے؟ اور یہ شامی عیسائیوں کے خلاف تھا, قیصر کے خلاف تھا. کس کے؟ اس طرف حضور گئے کیونکہ وہ لشکر بنا کر مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا. سرکار کو اطلاع پہنچی, یہ گرمی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے 6 گنا زیادہ گرمی تھی اس زمانے میں, جب کھجوریں اترنے والی تھی وہ وقت ایسا تھا, کھجوریں بولو نا, اور تبوک جانا تھا اور انتہائی پسماندی, سامنے 3.5 سے 4 لاکھ کا لشکر تھا اور مسلمان 35,000 کے قریب تھے, اور بدر سے زیادہ پسماندہ صورتحال تھی. اور حال یہ ہوا کہ حضور نے بدر میں چندہ نہیں مانگا لیکن تبوک میں حضور نے چندہ مانگا, چندہ طلب کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوگر ہوئے اور فرمایا اللہ کی راہ میں دو, کیونکہ سامنے پہاڑ جیسا دشمن کھڑا ہے, مسلمان مٹھی بھرے لڑنے تیار ہیں لیکن سواریاں نہیں ہیں, تلواریں نہیں ہیں, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, لیکن جب صحابہ نکلے نا تو ننگے پاؤں نکلے. سیدنا جب سفر گزر گیا تو پاؤں میں چھالے پڑے, چھالے پڑ کے چھالے پھٹ گئے, اب چلا نہیں جاتا تھا, اور حضور اونٹنی پہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کو ٹیڑھا کر کے چلتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے سرکار سے کہنے لگے حضور اگر رک جائیں تو کیسا رہے گا, اکن فرما رک جائیں, کہنے لگے حضور کچھ پیچھے لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں خون خون ہو گئے, یا رسول اللہ چل نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں مدینہ کہاں ہے, تبوک کہاں ہے, کتنا کلومیٹر بنتا ہے تقریبا, یاد ہے کچھ, 400 کلومیٹر, یعنی پیدل یہ سفر جا رہا ہے. تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں پر فضل فرما. فرما اتنے علاقے میں بادل آ گئے اور پھر بارش برسنا شروع ہوئی, لیکن جانے سے پہلے کی کیفیت کیسی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چندہ طلب کیا اور مانگا اسلام کے نصرت کے لیے، تو دین حق کے لیے اگر بندہ امین بن کے چندہ مانگے تو اسے شرمانا نہیں چاہیے. اگر وہ مانگ کر کسی کی مدد کر سکتا، خود کی ذات کے لیے کبھی مانگنا جائز نہیں، وہ خاص ایک کنڈیشن ہے. لیکن اگر میں آپ کو بول کر یا آپ مجھے بول کر فلاں بندے کا کام ہو سکتا ہے اور ہم امین بن جائیں، تو اس میں پھر رکنا نہیں چاہیے ورنہ گرفت ہوگی. قرآن نے یہ فرمایا ہے ولا يحض على طعام المسكين، یہ کتنا برا آدمی ہے، لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں. سمجھ رہے؟ ایک وہ ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے کھانا کھلا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے زکات دے دی، آپ نے فطرہ دے دیا، آپ نے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو ابھاریں گے بھی. آپ کہیں گے جی میں نے 10 لاکھ روپے دے دیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اگر آپ کے ساتھ ایک دوست 1000 بھی دے سکتا آپ اس کو ابھاریں گے. یہ طریقہ کا ولا يحض على طعام المسكين، قرآن نے اس کی بھی مذمت کی ہے جو بولتا نہیں. فرما وہ بولے، وہ کیوں نہیں ابھارتا لوگوں کو یتیم کے کھانے کے لیے، وہ کیوں نہیں ابھارتا لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. تو لہذا یہ سخاوت اور اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی مخلوق پر خیر خواہی کے لیے آئے تھے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین، بلکہ آپ اس میں دیکھیے، آپ نے سن لیا، میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، سرکار پر کیفیت ایسی تھی کہ حضرت ابوبکر سارا گھر لے کر آئے. ایسا چندہ تو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا نا، آج کیسے دے دیا؟ اس لیے کہ سرکار پر کیفیت ایسی تھی اور بشارتوں کے دروازے ایسے کھلے تھے، لوگوں نے کہا آج مانگنا ہے تو مانگو. سینا صدیق اکبر لے آئے، سرکار نے فرمایا یہ کیا لے آیا، کیا لے آیا، کیا لے آیا. حال یہاں تک تھا کہ صدیق اکبر جو تھے وہ اپنے بٹن تک نکال کر دیے اور اس میں کانٹے لگائے کہ یہ بٹن کسی صحابی کو کام آ جائے گا. گھر کے لوگوں نے جناب کمر بند تک نکال کے گانٹ لگا دی کہ شاید یہ کوئی چیز جہاز میں باندھنے کے لیے آ جائے گی. سب لا کر رکھا، سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ فرما حضور سارا گھر لے آیا. کہ گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول ہے بس، اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسا عطیہ اور ایسا دینا پہلے تو کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ضرورت اتنی تھی اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات وہ سمجھ رہے تھے. فاروق اعظم آدھا گھر لیا، فاروق اعظم کے پاس اللہ نے بڑا مال دیا تھا، وہ آدھا لے کر آئے اور انہوں نے کہا آج تو میں ابو بکر سے بڑھ کر ہی رہوں گا، کیونکہ مال کی تعداد بہت زیادہ تھی. لے کر جب وہ آئے اور لا کر جب سرکار کے سامنے رکھا، اور اتنے میں حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر تو کیا لایا، عمر تو کیا لایا؟ فرمایا حضور آدھا گھر پورا لایا، آدھا گھر پورا لایا، کچھ بچوں کے لیے چھوڑا. سرکار نے فرما ابو بکر تو کیا لایا؟ فرما سارا گھر لایا. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر رونے لگے، فرما عمر کچھ بھی کر لے ابو بکر سے بن نہیں سکتا. فرمایا عمر کچھ بھی کر لے. اس کیفیت کو دیکھ کر سرکار 3 دفعہ ممبر پر آئے نا، اور بار بار لوگوں کو بھارا حضور نے، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کھڑے ہوئے. اور یہ حدیث پاک سنیے، پھر میں آپ کی سیرت مبارکہ، کیونکہ یہ بہت بڑا مقدمہ ہے، جامع ترمذی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا شہید تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحس علی جیش الاسرہ، سرکار ابھار رہے تھے، فقام عثمان، عثمان کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ علی مئت بعر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضور میری طرف سے 100 اونٹ. سب سے بڑی مدد آ رہی ہے، جیسا پراڈو ہوتی ہے نا، تو ایسے اونٹ کی قیمت تھی اس زمانے میں. عثمانی کہتے غنی کہتا 100 اونٹ. اب اونٹ سے کیا ہوگا خالی؟ تو فرماتے ہیں بے احلاسہا، محدثین کہتے ہیں احلاس سے مراد وہ پتلی چادر ہے جو ڈولی کے اوپر ڈالی جاتی ہے. اور فرما وہ اقتابیہ، قطب کہتے ہیں ڈولی کو، اور اس ڈولی کے اوپر جو پتلی ریشم کی چادر ڈالی جاتی ہے جس پر بیٹھنے میں فائدہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ڈولیاں بھی، ڈولیوں کی چادر بھی، جو مجاہد جائے گا اس کا خرچہ بھی، جب تک نہیں آئے گا گھر کا خرچہ بھی، 100 اونٹ سمیت، یہ سب میرے ذمہ ہے. سرکار بیٹھ گئے، پھر حضور کھڑے ہوئے، حدیث میں آتا ہے ثم حصا علی الجیش فقام عثمان، پھر کھڑے ہوئے، قال مئتان مئت بعیر، جب حضور نے دوبارہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد، مجمع ٹھنڈا ہوا، بات چیت ہوئی، پھر حضور کھڑے ہوئے اللہ کے اشارے پر، پھر کہا کہ لا قطبک کے لیے، پھر عثمان غنی کھڑے، فرمایا حضور 200 اونٹ، اس سے دگنا کر دیا، آپ اسے دگنا کر دیا. اور پھر فرمایا بحلاسہا واقطابہا، اس کی ڈولی کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ، جو جنگی ترکیب اور حکمت کے ساتھ، جو سارا ساز و سامان ہوتا اس کے ساتھ، اور احلاس اس کی چادر کے ساتھ، مجاہد کے ساتھ، مجاہد شہید ہو جائے اس کے گھر کے خرچے کے ساتھ، جب تک نہ آئے اس کی کفالت کے ساتھ. ابے ہم تو کچھ نہ دے سکے, سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں, اور ہم جیسے بے ڈھنگے اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے, بس یہ ہم بول رہے ہیں, ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. کہتے تیسری دفعہ جب ہوا تو پھر کھڑے ہوئے, فرمایا ثلاث مئۃ بعیر بحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ. حضور 300, علماء نے کہا ریپیٹ کرنے کے ساتھ یہ 600 بنے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 اونٹ, ایک روایت میں آتا 10,000 اونٹ, یہ تنہا حضرت عثمان غنی ذو النورین نے دیے. اور اس پر حال یہ ہوا کہ سرکار, بعض بزرگوں سے یہ القائی روایت ہے, وہ کہتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ حضور نے عصا پکڑا ہوا تھا, کیونکہ آخری عمر کے لمحات تھے نا. اب ہمارے علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن عصا پکڑنا سنت ہے؟ بعض جیسا, اور یعنی میں نام نہیں لیتا کسی علاقے کا, یعنی دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں ہمارے پرانے لوگ رہتے ہیں, وہ امام اگر خطبے میں عصا نہ پکڑے ہو کہ جی یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے. امام صاحب نے, ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے, ورنہ تو امام صاحب نے یہ ڈنڈا نہیں پکڑا آتے تو خطبہ ہی نہیں ہوا. تو ہمارے علماء سے پھر سوال ہوا, صدر الشریعہ سے سوال ہوا, فتح امجدیہ کے اندر بھی, اور اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہوا کہ یہ جو لاٹھی پکڑتے ہیں یہ لاٹھی پکڑنا سنت ہے؟ فرمایا نہیں, یہ سنت نہیں ہے. یہ سرکار کی طبیعت مبارکہ کے حوالے سے رہا, حضور نے ابتدائی دور میں نہیں پکڑا, اس کی کئی تعبیر علماء نے کی. جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے ادھر مسلمانوں کا زور آتا ہے, تو فرمایا اس کے لیے پھر لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا نظام ہمارے پاس ہے. ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کا سیاست سے کیا تعلق, میں نے کہا لاٹھی بتا دی کہ سیاست چلتی مسجد سے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ غور کیجئے یہاں پر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اور کثرت مشاغل کی بنا پر, تقاضا بشری سے بدن پر زور تھا, جس کی بنا پر جب میرے آقا کھڑے ہوتے تو عصا پکڑتے تھے. اب وہ منظر ذہن میں لاؤ, عصا کو لاؤ, اور کون, اور تو آگے بڑھ بھی نہیں سکتا بندہ, عصا تک بھی اگر کوئی نورانیت پہنچ جائے تو پہنچ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں عصا ہے میرے دوستو. جب عثمان غنی نے آواز لگائی نا, حضور 1000, اور اتنا کہ سارے اہل مدینہ تاجر اپنا سارا کاروبار بیچ بھی دے تو وہاں نہیں پہنچ سکتے. جو عثمان آوازیں لگا رہے تھے, آخری آواز جب لگی تو حضور کا ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا. سمجھ رہے ہو وہ کیفیت؟ سمجھ رہے, یہ القائی روایت میں آتا کہ حضور کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا خوشی سے, یا پھر رب کی طرف سے جو بشارت آ رہی تھی اس سے عثمان غنی ذو النورین کے لیے, عصا چھوٹ گیا, عصا زمین کی طرف آیا تو صحابی نے پکڑا ہوگا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ينزل على المنبر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے, وہ یقول ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. حضور 3 دفعہ کہتے تھے, او لوگوں سن لو, اب اس کے بعد میرے عثمان کی عمر جتنی بھی ہو اس کو کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, جنت اسے مل گئی ہے, جنت اسے مل گئی. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے, بیت رضوان میں حضور نے اپنے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ قرار دیا تھا. وقت نہیں ہے, اس کو ہم نے دیگر اور جگہ پر بیان کیا, کیونکہ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. سورہ فتح میں جا کر آپ دیکھیے گا, اور کیسی جرأت عثمان غنی ذو النورین کی. اس پر یہ جملہ میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوا, اور صلح حدیبیہ کے بعد جب مذاکرات کے لیے سرکار نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں, طے تو یہ پایا تھا 10 سال کوئی جنگ نہیں کریں گے آپس میں. سرکار نے خواب دیکھا میں 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس میں طے پا گیا تھا, حدیبیہ کے مقام پر سرکار کو کافروں نے روک دیا, نہیں جا سکتے, آپ تو لڑنے کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا لڑنے کے لیے آتا تو احرام پہن کے آتا, لڑنے کے لیے آتا تو یہ ہدیہ اور سواریاں لے کر آتا. فرمایا میں طواف کے لیے آیا ہوں, واپس چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, لوگ ہم پر ہنسیں گے کہ دیکھو تمہارا تو زور ہی نہیں, وہ آئے اور طواف کر کے چلے گئے, اس سال آپ واپس چلے جائیں, دوسرے سال آ جائیں, اس سال ہماری عزت رکھ لیں, چلے جائیں, آئندہ سال آ جائیں, ہم خود 3 دن کے لیے مکہ سے نکل جائیں گے, آپ ہوں گے اور آپ کے صحابہ ہوں گے. اب مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن کافر اتنے جوش میں تھے کہ وہ لڑنا چاہتے تھے. سرکار دو عالم نے صحابہ کے مجمع میں دیکھا کہ کس کو میں بھیجوں جو ہماری طرف سے جائے مکہ کے اندر اور جا کے مذاکرات کرے. اور سارا مکہ تو ہجرت کے بعد تو مسلمانوں کو ڈھونڈتا تھا کہ یہ ہجرت کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل کیسے گئے, ان کو تو ہم قتل کریں گے, سبا کریں گے. لیکن سرکار کے اندر عثمان غنی پر پڑی, فرمایا عثمان جاؤ مکہ. یہ سیدنا عثمان غنی کی دلیری ہے. بدر میں آپ نہیں گئے, بدر میں آپ نہیں گئے, جیسے تبوک میں علی نہیں گئے, ٹھیک ہے؟ جس وجہ سے حضرت علی نہیں گئے اسی وجہ سے بدر میں آپ نہیں گئے, کیونکہ بدر میں جاتے ہوئے سیدہ رقیہ بیمار تھی. سرکار نے فرمایا تم رکھو میری بیٹی کی خدمت کرو, یہ بیمار ہیں. لیکن حضور نے غزوہ بدر کے اندر جو اور مجاہدین کو غنیمت دی آپ کو بھی دی, حصے میں شامل کیا,
حصے میں بولیے
شامل کیا, جیسا مولا مرتضیٰ کو دعا کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دوستوں شامل کیا. حضرت عثمان غنی گئے, عثمان غنی یعنی دشمنوں کا علاقہ ہے, وہ کہہ دیتے حضور یہاں سے کوئی تحریر لکھ کر ہی کسی بندے کے ہاتھ سے بھیج دو, میں کیسے جاؤں, میں اگر پکڑا گیا تو لوٹ کر کیسے آؤں گا, اللہ اکبر. لیکن عثمان غنی کا جانا, اور آپ دیکھیے لوگ کہتے بس ایسے وہ پیسوں کے لیے, میں نے کہا پیسوں کے لیے, عثمان غنی جیسی مکہ کی حدود میں داخل ہوئے نا تو مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے گویا کے جو متمول اور جن کی چلتی تھی جو چودراہٹ تھی وہ تمام ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, اس لیے کہ ان کے گردنوں کے اوپر آپ کا مالی احسان تھا. انہوں نے پروٹوکول دیا عثمان غنی کو اور لے کر آئے, اور لے کر سیدھا خانہ کعبہ آئے جہاں مسئلہ تھا, وہاں حضور کو نہیں آنے دے رہے. انہوں نے کہا دیکھو کوئی نہیں آ سکتا عثمان, ہم تمہیں جانتے, تمہارا مرتبہ کیا ہے اور ہماری گردنیں تمہارے احسان کے سامنے جھکی دی ہے. تو حضور پر ایمان لانے والے ایسے لوگ نہیں تھے, انہوں نے ارادتاً کفر چھوڑا ہے اور اللہ کے لیے کفر چھوڑا ہے. کہا یہ خانہ کعبہ سامنے ہے, آپ جائیے طواف کیجئے, احرام کھولیے. تو کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. عثمان غنی نے آنکھیں بند کر لی کعبے کو دیکھ کر, فرما میں نہیں دیکھ سکتا مصطفیٰ کے بغیر کعبہ کو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے اور میں یہاں پر کعبے کو دیکھوں, کعبے کا طواف کروں. تو میں نے کہا دیکھو آپ, پتہ چلے نا کہ آج ہی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. فرما میرے مصطفیٰ نہیں ہے اور میں طواف کروں, آپ نے طواف نہیں کیا, اللہ اکبر. اور آپ اس وقت وہاں پر مذاکرات مشہور ہوئے تو کسی سازشی نے خبر پہنچا دی کہ حضرت عثمان ابھی تک نہیں آئے, تو کافروں نے پکڑ کر آپ کو قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے. یہ خبر حدیبیہ کے مقام پر پہنچی, جب پہنچی کہ آپ کو گویا کہ شہید کر دیا گیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو کیا بات کر دی ان لوگوں نے, ہمارے سفیر کو مار دیا ہے, یہ کیا حرکت تھی, اب تو ہم جائیں گے نہیں, اب آؤ کون ہے اسی حالت کے اندر مکہ جائے اور کافروں کے ساتھ قتال کرے, آؤ خون عثمان پر, قصاص عثمان پر, کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ محبوب وہ درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا, وہ تیرے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہے تھے, وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر گویا کہ بیعت لی, صحابہ کی بیعت لی اپنے ہاتھ پر, اور تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیعت کے لیے تیار ہوئے, اور تمام نے بیعت کی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتا ہے بس ایک منافق تھا جو ایک اونٹنی کے پیچھے جا کر وہ چھپ گیا اور وہ بیعت کے لیے آگے نہیں آیا. لیکن شاہ فرماتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی اور اس بیعت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, یہ فرمایا آج جو اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کرے گا وہ شخص جنتی ہے, وہ شخص جنتی ہے. سرکار فرماتے ہیں لا يدخل النار احدا ممن بایع تحت الشجرتی, جہنم کی بھنگ بھی اسے نہیں ملے گی جو اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے عثمان کے لیے بیعت کرے گا. اور قرآن کہہ گیا, قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, قرآن کا ارشاد ہے سورۃ الفتح اور دیگر جگہ پر, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, محبوب جو یہ بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر جبکہ یہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ پر, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن ان کے ہاتھوں کے اوپر تو حضور کا ہاتھ تھا, ان کے ہاتھ نیچے تھے نا, تو سرکار نے اللہ رب العالمین نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا, فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ہم جمع ہے نا ہم, فرمایا ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ صحابہ ہاتھ تو نیچے رکھتے تھے نا اور حضور ہاتھ اوپر رکھتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. فرمایا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے. جب بیعت مکمل ہو گئی تو سرکار نے فرمایا میرا عثمان اس سے محروم کیسے رہے گا, اتنی بڑی بشارت. تو روایت میں آتا ہے جامع ترمذی اور کتاب و حدیث کے اندر موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ اٹھایا اور بائیں ہاتھ کو اس طرح کیا, فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے. بعض علماء کہتے ہیں دائیں کو عثمان کا کہا, ٹھیک ہے, کئی روایت اس میں مختلف ہے. فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ, کیونکہ اتنا بڑا شرف ہے. تمام مفسرین نے جو صحابہ سے عقیدت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, تمام نے کہا کہ یہ بیعت جو تھی یہ جنتیوں کی تھی. میں نے کہا جنت تو نتیجہ ہے, ابھی تو وہ مرے بھی نہیں تو جنتی کیسے. تو میں نے جب خدا نے جنتی کہہ دیا تو خدا کہہ سکتا ہے کہ وہ انجام کو جانتا ہے وہ نتیجے کو جانتا ہے. جب خدا نے جنتی کہہ دیا تیرے کو کیا ضرورت پڑ گئی منع کرنے کی. تم نے قید کیسے لگا دی؟ کیونکہ خدا نہیں، وہ بعد میں جا کے بدل گئے. میں نے کہا بعد میں بدلے تو خدا نے جنت ہی کیوں کہہ دیا؟ جنت تو اس سے بھی بعد ہے نا. نہیں سمجھے، جنت تو منتہا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ. سرکار نے بیعت لی، بیعت لی. تو حضرت انس چیخ اٹھے، فرما عثمان تو سب سے عظیم ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرما تم نے نہیں دیکھا، ہم تو اپنے ہاتھوں سے بیعت لے رہے تھے، سرکار نے خود کے ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہہ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان کا ہاتھ سب سے افضل ہوا، عثمان کا ہاتھ. تو یہ کھاردر کا مزاج نہیں ہے، یہ عرب کا مزاج ہے. اور جو کھاردر کا مزاج ہے، جو کراچی کا مزاج ہے، جو عجم کا مزاج ہے، یہ عرب ہی کا مزاج ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر نسبت کسی بزرگ، کوئی بزرگ یہ کہے کہ بس یہ بستو تو میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا سینہ، اب لوگ کہیں گے جناب ان کو حضرت نے ہاتھ سے تشبیہ دے دی سینے سے. لوگ کہیں گے یہ کیا مبالغہ ہے جی، تعلیم کی بات کریں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، وہ کہتے عثمان کی افضلیت آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے گوشت پوشت والے ہاتھ سے بیعت کر رہے تھے، عثمان تو نہیں تھے، سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بیعت لے لی. تو اس کا مطلب یہ، حضرت انس فرماتے ہیں جامع ترمذی میں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے بہت زیادہ عزت والا ہے، اس لیے کہ اب رسول کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن گیا. اور یہ بیعت لینا اس بات کا مقصد تھا کہ حضور کا علم تھا کہ عثمان زندہ ہے، کیونکہ مردے کی بیعت نہیں لی جاتی، مردے کی بیعت. ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور اس مسئلے کی آپ وضاحت فرما دیجئے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملات کے پیسے ہوتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اگر اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے تو یا رسول اللہ ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں باعثنی بنو مصطلق الی رسول اللہ، بنو مصطلق کے لوگ حضور کے پاس آئے، فقالوا سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے انہوں نے سوال کیا، الی من ندفع صدقاتنا بعدک، ہم آپ کے بعد اپنے زکات صدقات کس کے پاس جمع کرائیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی ابی بکر، الی ابی بکر، یہ خلافت کی طرف واضح اشارہ، فرمایا ابو بکر کی طرف جمع کرنا. تو انہوں نے کہا قالوا، تو انہوں نے کہا فَإِنْ حَدَثَ بِأَبِي بَكْرٍ، اگر ابو بکر صدیق کو کوئی، یعنی آپ کو وفات کا وقت آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا الی عمر، عمر کو جمع کرانا. تو فقال ارجع الیہ فسالہ، اس کو کہا دوبارہ جاؤ اور حضور سے پوچھو، فَإِنْ حَدَثَ بِعُمَر، جب حضرت عمر کو اگر وفات آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا الی عثمان، عثمان کی طرف لانا. اتنے میں اس شخص نے جلد بازی کر کے وہیں پر پوچھ لیا، اس نے کہا اگر عثمان کو اگر گویا کہ موت آ گئی اور وفات پا گئے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ان حدثہ بے عثمان، حدثہ فتبن لکم دائرہ فتبن، فرمایا میرا عثمان کو اگر کسی نے کوئی اذیت پہنچائی تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا، اور قیامت تک فساد رکے گا نہیں. اور حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہوگی کہ جب میری امت کا کوئی فرد عثمان کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. فرمایا میرا عثمان امن کی ضمانت ہے، فرمایا میرا عثمان امن کی ضمانت ہے. عثمان غنی جا رہے تھے، سرکار نے فرمایا دیکھو مرہ، یہ بندہ جو جا رہا ہے نا اپنا منہ چھپا کر، کسی کو بتانے کون جا رہا ہے، گرمی تھی سر کو چھپایا ہوا تھا، فرمایا اپنے دور میں حق پر ہوگا. اور دوسری حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین اس سے خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اس سے چھینیں گے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اتارے نہیں، اور یہ حق پر ہوگا، اس کو شہید کر دیا جائے گا. صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، جب میں نے رومال ہٹایا تو عثمان غنی ذوالنورین تھے. اور حضرت حذیفہ بن یمان صاحب السر رسول اللہ، جو حضور کے رازدار تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر ایک بات بتاؤں، کہا فرما آپ کے درمیان اور آنے والوں کے درمیان ایک مضبوط قلعے کا دروازہ ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اور فرمایا جب یہ دروازہ گر جائے گا تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، اور قیامت تک پھر امت سکون نہیں پائے گی. حضرت عمر چپ ہو گئے، حضرت حذیفہ بن یمان اٹھ کر گئے، ایک صحابی کہتا میں پیچھے گیا اور میں نے اس سے پوچھا وہ قلعے کا جو دروازہ ہے بہت بڑا جو آپ کہہ رہے تھے، یعنی مثال کے طور پر اس طرف بھیڑیے ہیں، اس طرف جانور ہیں، اور بیچ پہ تالا لگا ہوا بہت مضبوط دروازہ، وہ توڑنا چاہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے، اور یہ دروازہ گرے گا تو جانور اندر آ جائیں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اسلام یعنی آج کے دور اور اس دور کے درمیان ایک دروازہ ہے, اور وہ اتنا بھاری بھرکم دروازہ ہے کہ اس کو فتنہ گرا رہا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے, اور وہ کفل والا ہے لیکن جس دن وہ گر گیا تو فتنہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اور یہ حال ہوگا کہ پھر تو کون اور میں کون, نمازی نمازی کو مارے گا, پڑھا لکھا آدمی ایک دوسرے کو مارے گا, نہ مسجد کی توقیر ہوگی, نہ حرم کی توقیر ہوگی, نہ قرآن کی توقیر, سب پر بربریت ہوگی, اور پھر نظام رکھے گا نہیں. حضرت عمر کو جب یہ بات کی کہ جب وہ دروازہ گرے گا تو ایسا ہوگا, حضرت عمر خاموش رہے, اٹھ کر گئے. حضرت حذیفہ بن یمان جب جانے لگے تو ایک صحابی پیچھے گیا اور اس نے پوچھا وہ دروازہ کون ہے جو گرے گا, فرمایا عمر خود ہے, فرمایا ان کے وصال کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے, یہ خود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قلعے کے مضبوط دروازے کے طور پر سرکار نے فرمایا تھا, جس نے فتنوں کو روکا ہوا ہے, اور ایک مضبوط لوہے کا مقفل دروازہ ہے قفل والا کہ جس کو کوئی کھول نہیں سکتا, فرمایا جب یہ گر جائے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے تقریباً 12 سال کے قریب خلافت کو چلایا ہے, اور پھر مدینہ منورہ ہی کے شہر کے اندر خوارج نے جو خارجی ہیں وہاں پر حضرت عثمان غنی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا, تفصیل اس کی اور ہے, اور تقریر ہماری اس میں آپ سن سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کیا اور نوجوانوں کو ابھارا, اور ظاہر سی بات ہے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ جو بزرگ ہے جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ لحاظ کر جاتا ہے, جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی ایک شخص نے پکڑی اور ایک بہت بڑے بزرگ کا بیٹا تھا, آپ نے فرمایا تو بہت چھوٹا ہے, تیرا باپ اس انداز میں کیا میرے آگے نظر اٹھا کر دنیا داری میں بات نہیں کرتا تھا, تو میری قدر نہیں جانتا, تیرے باپ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں. تو یہ جملے جب کہے تو انہوں نے داڑھی چھوڑ دی, اور پیچھے سے ایک خبیث نے جو ہے تلوار کا وار کیا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک پر. لیکن آپ دیکھیے حکومت اس وقت بہت زیادہ بڑی تھی, عثمان غنی 12 سال گزار چکے تھے, چاہتے تو ان کو پیس کے رکھتے, ایک بلوائی صورت ہو گئی تھی, ایک بلوے کی صورت ہو گئی تھی. خاص طور پر سازشوں نے جو ہم کان پہ کان دھرتے ہیں نا, مروان بن حکم جو بہت بڑا رذیل اور خبیث آدمی تھا, اس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ ہوا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے فتنے کے دور میں اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی تھی آپ کے دروازے کے اوپر کہ کوئی بلوائی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو جائے, لیکن بلوائیوں نے کیونکہ لوگوں کا ذہن بنا دیا تھا کہ یہ ماذا اللہ مسلمان نہیں رہے, یہ نہیں رہے, وہ نہیں رہے, عثمان غنی ذوالنورین اپنی شہادت سے ایک دن پہلے بالکونی میں آئے دروازے میں, فرمایا تم کون کیڑے مکوڑے ہو, یہ کیا باتیں کرتے ہو, تم جانتے ہو میں کون, یہ رسول اللہ کا شہر ہے, فرمایا تو جانتے ہو, صحابہ کھڑے تھے, فرمایا ان کو بتاؤ کون ہے, فرمایا میں ناز نہیں کرتا لیکن بتاؤ میں نے رسول اللہ سے جنت خریدی کہ نہیں خریدی. پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے فضا میں لہرایا, فرمایا تم مجھے دین کی تمیز سکھاتے ہو, فرمایا جب سے یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا نا شرمگاہ پر لگایا نہیں ہے, فرمایا جب سب سے پہلے میں نے حضور سے مصافحہ کیا تو یہ ہاتھ میں نے دوبارہ جو ہے وہ شرمگاہ پر لگایا نہیں, فرمایا یہ قدر اور عزت ہمارے دل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے دین کی تھی. حضرت امیر معاویہ نے شام سے خط لکھا, فرمایا کہ میں 20,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں مدینہ منورہ کے اندر جو آپ کی حفاظت کریں گے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے فرمایا کہ نہیں, میری وجہ سے مدینہ کے اندر غدر ہو اس کی ضرورت کیا ہے, جو فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. المختصر یہ سازشیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں, چند جذباتی قسم کے لڑکوں کو اس خارجی ملاؤں نے ابھارا کہ عثمان غنی کی وجہ سے سارا فتنہ ہے, ان کو مار ڈالو تو اسلام کا کام بہت اچھی طرح سے چل سکتا ہے, دین کا کام بہت اچھی طرح جیسا آج لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, اس کو مار دو تو یہ کام ہو جائے گا. اب حضرت عثمان غنی اپنے حجرے میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے, تین لونڈے داخل ہوئے چھلانگ مار کر اندر, اللہ اکبر, ایک نے جو داڑھی پکڑی اس کو جب آپ نے کہا کہ تو جانتا میں کون ہوں, تیرے باپ نے نہیں بتایا میں کون ہوں, اور تجھے بتایا کہ تیرے باپ کے ساتھ میرا یارانہ کتنا تھا, دیکھو بہکاوے میں اس دور کے لوگ بیٹھ گئے, ہاں تو ہم کتنے کمزور, فرمایا تیرا باپ اگر میرے سامنے بیٹھتا تو میرے ساتھ ایسی حرکت کرتا, تو نے میری داڑھی پکڑی ہے, تو نے اپنے باپ کے ساتھ مجھے دیکھا نہیں, میرے ساتھ ان کی عزت اور پیار نہیں دیکھا, تو یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ ڈر گئے کیونکہ تھے بڑے باپ کے بچے, داڑھی انہوں نے چھوڑ دی, لیکن پیچھے خارجی خبیث تھا, اس نے تلوار کی جب ضرب لگائی, اللہ اکبر, جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے سر مقدس پر آئی, آپ کی اہلیہ سیدہ نائلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا, ان کی انگلیاں کٹ گئی, ان کی انگلیاں کٹ گئی, اور اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی
نے کوئی دفاع نہیں کیا اور بالکل بیٹھے رہے. فوج کو بلا سکتے تھے, سارا حصار کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. اور آپ کی گردن مبارک پر جب تلوار کا وار ہوا, آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے, قرآن کے اوپر خون کے اوراق آئے اور قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اس کے اوپر قرآن کی ان آیات نے بطور فعل کے نتیجہ دیا, اس پر وہ خون کے اوراق پر اوراق پر وہ خون گرے اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. حضرت مولا مرتضیٰ کو خبر ہوئی, آپ کی اہلیہ دروازے پر چھت پر آئی اور انہوں نے آواز لگائی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے. مولا مرتضیٰ گھر سے دوڑے ہوئے آئے, حضرت حسن کو ایک زور سے انہوں نے تھپڑ مارا, فرمایا تمہارے کھڑے ہوتے ہوئے اندر کوئی کیسے داخل ہوا؟ آپ نے فرمایا ابا جان میں دروازے پر کھڑا ہوں, یہاں سے کوئی نہیں جا سکا. اب پتہ نہیں کہاں سے آیا, پتا چلا کہ پیچھے گھر سے وہ چھلانگ مار کر اندر آئے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امت نے بے حرمتی کی, بے توقیر کی اور آپ کو مارا, تو اس کے بعد سلسلہ چل پڑا. وہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی, کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی, مدینہ میں امام حسن کی شہادت ہوئی. یہ مار, یہ مار, یہ مار, یہ مار. آج 52 اسلامی ملک ہیں لیکن قرار نہیں ہے. فتنے, فرقے, ملائیت, یہ وہ, یہ چل پڑا. سکان فرما میرے دین کی امان میرا عثمان تھا. عثمان کی اگر تم نے بے عزتی کر دی تو پھر دین کا استقرار نہیں ہوگا اور قیامت تک فتنے ہی فتنے, فتنے ہی فتنے ہوں گے. اس فتنے کو مانا کہ یہ بہت بڑی امت مصطفیٰ کے لیے آزمائش ہے, لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان کی حرمت کتنی بڑی تھی کہ جن کی نا توقری اور جن کی بے توقری کی وجہ سے, جن کی توہین کی وجہ سے یہ عذاب امت سہ رہی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عثمان غنی کی توقیر کتنی تھی. بولیے سبحان اللہ. علامہ ابن کثیر نے اس بات کو میرے دوستوں نقل کیا ہے, اہل بیت سے پوری یاریاں تھی آپ کی, حضرت جعفر تیار کی, حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ, سکینہ بنت حسین اور فاطمہ بنت حسین, ٹھیک ہے, حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ان کی بیٹی جو تھی وہ تو آپ کے بیٹے عبان بن عثمان سے بیاہی گئی, ٹھیک ہے. کربلا کے اندر آپ جا کر دیکھیے, کربلا میں جتنے لوگ گئے, یہ کہتے تھے 72 تھے, 73 تھے, میں نے کہا نام بھی تو بتا دو کتنے تھے, کسی کا نام بتاؤ. ان میں جانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چند بیٹے تھے جو حضرت امام حسین سے باپ شریف تھے. کون؟ ایک تو عباس بن علی, عباس علم بردار جن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عباس بن علی, یہ حضرت علی کے بیٹے تھے. کون تھے بولو؟ حضرت علی کے 14 بیٹے ہیں, حضرت علی کے 14 بیٹے. سیدہ زہرا سے تو حسنین ہیں, ان کا تو پلہ ہی کوئی نہیں, ان کے تو مقابلے کا کوئی نہیں, لیکن اور ازواج سے اور امام حسین کے باپ شریک جو بھائیوں میں حضرت عباس علم بردار تھے, اس میں ایک ابو بکر بن علی تھے, ایک عمر بن علی تھے, ایک عثمان بن علی تھے. یہ کربلا گئے اور یہ کربلا میں شہید ہوئے. کوئی دشمن کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ یہ جس سے پیار ہوتا. ابھی دیکھو نا گھر کے اندر, میں نے پوچھا یہ نام کس کا, کہا میری دادی کا نام تھا تو اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا. انہوں نے کہا جی میرے چچا کا نام تھا, میرے تایا کا نام تھا, میرے ابا کا نام تھا, اس لیے میں نے بیٹے کا نام رکھا. یعنی جس سے دل بھا جاتا ہے, جن میں دل سے بندہ قدر کرتا ہے, ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا, بولے سبحان اللہ, ابو بکر رکھا, بولے سبحان اللہ, عثمان رکھا, بولے سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات اہل بیت اور صحابہ میں محبت کیسی ہے اور عثمان غنی ذوالنورین سے محبت کیسی ہے. میں یہ آخری بات عرض کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گستاخی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ جس وقت حجاج بن یوسف عراقیوں نے فاروق اعظم کے ساتھ ایک خط لکھنے پر کوئی بحث کی تھی, فاروق اعظم نے ان کو دعائے ضرر دی, فرمایا تم پر بچھو مسلط ہوگا, اور علماء نے اس کی تعبیر حجاج بن یوسف کی ہے جس نے عراقیوں کو مار مار کے بھوسا نکال دیا, مار مار کے بھوسا نکال دیا. حجاج نے اتنے عراقی مارے, سمجھ میں آئی بات؟ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم آدمی تھا الیاذ باللہ, ہمارے علماء نے اس کی تکفیر بھی کی ہے کیونکہ پکا وہ خارجی تھا. بس لمبی ہو جائے گی, پکا خارجی تھا. تو سنیے میرے دوستو, حجاج بن یوسف جب عراق پہنچا نا, تو اس نے جب گورنر بنا مروان کے دور میں, تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی یہ نوجوان جو قہوہ خانے پر بیٹھتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, روڑوں پر بھٹک رہے ہوتے ہیں, آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو میں 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں, تیاری پکڑے ہوں, جہاد پر جائیں, جہاد کے ماس پر. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ قہوہ خانے پر کوئی نہیں بیٹھے گا, نکلو یہاں سے. تو اس میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بہت شور مچایا اور حجاج کو بہت برا بلا کہا. حجاج کیونکہ پہلا خطبہ تھا تو اپنے آپ کو نارمل رکھنا چاہتا تھا, تو اپنے جو ایجنسی کا جو سب سے بڑا ان کا آفیسر تھا, اس کو کان میں کہا اس بڈھے کا ایڈریس معلوم کرو, صرف مجمع میں کچھ نہیں کرنا. حجاج بہت خطرناک آدمی تھا نا, 10,000 سے زیادہ اس نے صحابہ اور
صحابہ اور تابعین کو مارا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو اس نے شہید کیا, عبداللہ بن زبیر کو اس نے شہید کیا, بڑے بڑے صحابہ کو مارا. سن تو اس نے کہا یہ بڈا یہ ٹرٹر زیادہ کر رہا ہے, یہاں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا ظالم ہے, لیکن ہم ذرا نیوٹرل بھی لے کر کام کرنا ہے, کل رات کو اس کو اٹھائیں گے گھر سے. تو گھر کا معلوم کیا, رات کو اس بڈھے کو گھر سے اٹھایا, گھر سے اٹھایا لے کر آیا اس کو. جب لایا گیا تو کہا اس کا قمیض اتارو. ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ میں جب اس کا قمیض اتارا گیا تو اس کا دایاں ہاتھ جو تھا نا وہ کیکر کی لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا, اللہ کیکر کی لکڑی کی طرح سوکھا ہوا. تو اس کو دیکھ کر جاٹ ڈر گیا. اس نے کہا بھائی یہ تو انسان ہے جانور ہے تو کیا ہے, تو کوئی بھوت ہے, یہ تیرا ہاتھ کیسا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ اس کے غلام کو پکڑا تھا جو اس کا خادم تھا, اس کو الگ کمرے میں لے جا کر دو تین تھپڑ مارے اور کہا اس کے معمولات بتا. اس نے کہا خدا کی قسم اس کے معمولات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے دن کے لیے کھانا نہیں بنایا اور رات کو بستر نہیں لگایا, کیونکہ دن میں روزے میں ہوتا تھا اور رات کو مسلح پر ہوتا تھا. تو کہا اس کے کام اتنے, دیکھو عبادت آئی ہے عبادت, میں نے کہا عقیدت بھی. غلام یہ کہہ رہا ہے, یہ حل بدائے و نہائے میں خوارج کے بیان میں, سمجھ لے خوارج کے بیان میں. اس نے کہا پھر یہ بتا اس کا یہ ہاتھ ہوا کیسے؟ تو چو 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 کرنے لگا. وہ فوجی نے ایک تھپڑ مارا تو کونے میں جا کے دھرم سے گرا. کہا بتاتا ہوں. کہا جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے نا اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو یہ خارجی کتا تھا, یہ لوگوں سے کہنے لگا میں نے عثمان غنی کا منہ دیکھنا ہے, چہرہ دیکھنا ہے. تو لوگوں نے راستہ دیا. تو یہ بغض رکھنے والا یہ آگے گیا اور اس نے کفن ہٹا کر عثمان غنی کے چہرے پر تھپڑ مارا, اللہ یعز باللہ. اور اس نے ڈر کر کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس پر غشی طاری ہو گئی, اس وقت مرغی کے دورے اس کو آئے اور مرغی کے دورے آ کر یہ گرا. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ سوکھنے لگا جو ہاتھ جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا, جس ہاتھ سے اس نے عثمان غنی ذوالنورین کو مارا تھا وہ یہ ہاتھ اس کا کیکر کی لکڑی کی طرح ہوا. حجاج آیا اور حجاج نے اپنے جلادوں کو کہا دیکھو ایک جھٹکے میں اس کی گردن اتارنا, یعنی اتنا زور سے اس کی گردن پر مارنا کہ ایک جھٹکے میں اترے, اگر نہیں اتری تو تیری گردن اترے گی. اب ایک آدمی آگے بڑھا اور بڈھے کو سیدھا کر کے ایک دیا تو سر ادھر گیا اس کا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی بے توقیری کی گئی تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا. لیکن میرے دوستو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ 50 گارڈ ہوں, پروٹوکول ہوں, جس کی پھوپھا ہوں وہ حق پر ہوتا ہے. دیکھو یہ قدر والے لوگ تھے, قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے, رسول اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے, جبریل عثمان کے لیے بار بار آسمانوں سے آتے تھے, لیکن گندے لوگوں نے ان کی بے توقیری کی, ان کے ساتھ جو ہے ان کی قبر مبارک کو گمنام کیا. حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا, قبر کسی کو نہیں بتائی گئی کہ خارجی آپ کی قبر کو کھود کر آپ کو نکال نہ لے. تو یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اللہ رب العالمین خوارج سے ہمارے پاکستان کو محفوظ فرمائے,
سارے عالم اسلام کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہن جو اتنے پیارے ہیں رسول اللہ کے, اللہ کے رسول اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے مولا میری دعا یہ ہے کہ جب تو سب کو بلا بلا کر پوچھے گا نا تو میرے عثمان کو سب کے سامنے نہ بلانا, میرے عثمان کو سب کے سامنے نہ بلانا, میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے, میرا عثمان بڑا, بولو سبحان اللہ. بلانا کیا یہ تو جنتی ہے قطعی, لیکن یہ مرتبہ اور مقام بتانے کے حوالے سے کہ سیدنا عثمان غنی جن کے نکاح کے اندر حضور کی دو بیٹیاں ہیں, بولو سبحان اللہ, جس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, حضور سے دو دفعہ آپ نے جنت خریدی ہے, بولیے سبحان اللہ. اسلام کی وہ خدمت آپ نے کی ہے, اہل بیت کی وہ خدمت آپ نے کی ہے, در بتول زہرا کی خدمت آپ نے کی ہے, حضرت علی کی خدمت آپ نے کی, اور قدر والوں کی وہ خدمتیں کی ہیں کہ جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی. آج بھی وہ جنت البقیع کے اندر اور اس مبارک وادی کے اندر بالکل سب سے الگ نظر آتے ہیں. ایک حالے کے درمیان حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہن آرام فرما رہے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے اے امت کے صابر آپ کو سلام, اے مظلوم خلیفہ آپ کو سلام. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے صبر سے ہمیں حصہ عطا فرمائے, آپ کے عشق سے ہمیں حصہ عطا فرمائے, دین سے جو آپ کی محبت اور تعلق ہے اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, آپ کی محبت اللہ ہماری نسلوں کے اندر قائم رکھے, آپ کے بے ادبوں سے دور رکھے, اور ہر وہ شے جو آپ کے نظریے اور آپ کے تعلیمات کے خلاف ہے مولا کریم ہمیں دور رکھے. یہ 10 دن ہوتے اس لیے ہیں کہ ہم سال بھر کا ذخیرہ سینے میں جمع کر لیں اور سال بھر یہ روشن چراغ ہمارے جلوں میں جل رہے ہوں, تاکہ حالات اندھیرے والے آئیں تو کہیں سے حضرت ابوبکر کی زندگی روشنی دے رہی ہو, کہیں سے حضرت عمر کی زندگی روشنی دے رہی ہو,
کہیں سے حضرت عثمان غنی کی زندگی روشنی دے رہی ہو، کہیں سے حضرت مولا مرتضیٰ. اللہ رب العالمین آپ تمام کہانات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اتنا وقت دیا اللہ رب العالمین سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صبر اور آپ کی مظلومیت کے صدقے، جو بے اولاد انہیں صالح اولاد عطا فرمائے، جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اور یہ محرم الحرام کے جو آخری دن چل رہے ہیں، یہ حرمت والے دن ہے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حجاز مقدس کی حفاظت فرمائے. دہشت گردی، بربریت، افراتفری، اغواء برائے تاوان اور ان دھماکوں سے اللہ رب العالمین ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کا کردار ادا کر کے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی اور مسلمان کے لیے جدوجہد، آنکھ بند کرنے کی نہیں بلکہ کراچی کے لوگ تو بڑے ملنسار ہیں یار، یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے یہ اخلاق کراچی کے اندر. سڑک پر اگر ایک بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تو 10 بندے رک جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس اخوت کو اور عام کرے. اللہ رب العالمین جل والا سید عثمان غنی کی بارگاہ میں جو مختصراً ہم نے منقبت کے نذرانے عرض کیے ہیں، اللہ رب العالمین میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور جملہ امت مسلمہ کے لیے برکت کا، عافیت کا باعث بنائے. تفرقوں سے، فرقوں سے، اختلافوں سے، یہ میں نے کھل کر بات آپ کے سامنے کر دی اس لیے کیونکہ کھل کر نہیں کرتا تو مسئلہ سلجھتا نہیں. اب میں نے دن رات دونوں آپ کو دکھا دی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا رہا کہ ہم تفرقوں سے بچیں، ہم اختلاف سے بچیں، ہم فرقہ واریت سے بچیں، ہم نزائی مسئلوں میں الجھنے سے بچیں، اور اللہ اس کے رسول صحابہ اہل بیت سے کامل محبت کریں. کیونکہ یہ اگر پروسیس ہم ذکر نہیں کرتے تو پھر دعا کرنے کا کیا ہمارے پاس پرپس اور جواز ہوتا. تو لہذا یہ تمام اختلافات جو ذکر کیے ہیں، ان اختلافات کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اس سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے، سمجھ حاصل کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتفاق کی ہے، اتحاد کی ہے، رواداری کی ہے، اور ہمیشہ جو قدر والے بندے ہیں ان سے محبت کرنے کی ہے. دنیا بھی ان کے ناموں سے سنورتی ہے، آخری وقت بھی سنورتی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.